السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترساله. تسبیح خانے کی ایک ہلچل، محنت، کوشش، اس کا نتیجہ کیا ہے اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ یہ میں آج کے درس میں یہ سوال میں نے اس لیے کہا، آپ سے عرض کیا. ایک بہت ذمہ دار آدمی مجھ سے ان سے ملاقات ہوئی ابھی کچھ دن پہلے. اس ملاقات کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حکیم طارق چاہتا کیا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ تسمیہ بتا رہا ہے، وظائف بتا رہا ہے، حکیم طارق اس کی چاہت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ابھی کل ہی ایک صاحب نے فون پہ بات کر رہا تھا، تو ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی ہے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے اندر تزکیہ، تبدیلی، اصلاح کی بھی کوشش کریں. سب کچھ کوئی وظیفے نہیں ہوتے، اصلاح کی بھی کوشش کریں. مجھے بڑا دکھ پہنچا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری تسبیح خانے میں کیا انقلاب آتا ہے، زندگی میں کیا چینج آتی ہے، کیا اصلاح آتی ہے اور کیا تبدیلی آتی ہے سوچوں میں، جذبوں میں، لباس میں، چہرے میں، پہننے میں، کھانے میں، رواج میں، شادی میں، اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے. تو فیصلے تو ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور مجھے اپنے اوپر احساس ہوا کہ میں نہیں سمجھا سکا کہ ہم اس وقت جتنی محنت اللہ کے نام کی برکت سے کر رہے اور جو ہلچل مچی ہے تسبیح خانے کے نام پہ، اور اس اور پورے عالم میں ہلچل ہے، پوری دنیا میں ہلچل ہے، صرف یہ لاہور کی حد تک نہیں ہے، اور اس ہلچل سے کتنے بے بہا لوگوں کو نفع فائدہ پہنچا اور پہنچ رہا، اور کتنے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے مسنون دعائیں یاد کر لی، قرآن یاد کر لیا، اعمال کی طرف متوجہ ہوئے، اور کتنے بے شمار سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا. یہ لفظ انقلاب جو ہے، یہ سڑکیں بند کرنے کا نام نہیں ہے، ٹائر جلانے کا نام، سڑکیں بند کرنے کا نام، راستے بند کر دو مسلمانوں کے لیے، گلیاں بند کر دو، ایمبولنس چیزیں مخلوق خدا کے لیے وبال بن جاؤ، اور یہ انقلاب آ گیا. مریض سے سکتے رہیں، بیمار تڑپتے رہیں، حاملہ خواتین بیچاری گاڑیوں میں پڑی چیختی چلاتی رہیں، اور انقلاب آیا. انقلاب لفظ دل سے ہے، قلب اگر دو نقطے والا ہے تو اس کے معنی دل ہے، اور قلب کاف والا ہے، وہ کتاب والا، تو اس کے معنی کتے کے ہیں. تو انقلاب لکھنے میں، آپ جب لکھیں گے نا انقلاب اردو میں، تو اس میں دو نقطے آئیں گے کاف کے اوپر، اس کے معنی دل کے ہیں. ہر وہ محنت جس سے دل کی دنیا بدل جائے اسی کا نام انقلاب ہے. ہر وہ محنت، جس سے دل کی دنیا بدل جائے، من کی دنیا بدل جائے، اور جذبوں کی دنیا بدل جائے، اسی کا نام انقلاب ہے. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذتیں عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ زندگی کچھ اور انداز سے میں گزاروں گا، میری زندگی گزارنے کا فیصلہ کوئی اور تھا، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میرے رب نے میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیا. میرا فیصلہ تو کوئی اور تھا, میرے اللہ کا فیصلہ کوئی اور تھا. یہ انقلاب ہے جو کہ تسبیح خانے کے ایک ہلچل اور ایک محنت کی برکت سے اللہ دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ ایک انقلاب ہے. ایک شخص کہنے لگے مجھ سے, میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ہر ایک نمبر دو نمبر سے میں نے مالدار ہونا ہے, اور میں نے اتنے یہ کام ایسے کیے ہیں, اور مجھے فن ایسا آتا ہے کہ کوئی میری ایک دو نمبری کو پکڑ نہیں سکتا. فن ہے میرے پاس ایک, اور میں نے آج تک اس فن پہ بہت مال کمایا, بہت مال لیا چینا, جیسے بھی. یہ میرا فن ہے, میں اس کا فنکار ہوں. یہ میرا سبجیکٹ ہے, میں اس کا سبجیکٹڈ ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ایک تلسماتی شخصیت ہیں, آپ نے میرے فیصلوں کو بدل کے رکھ دیا. میں نے کہا صرف چھوٹا سا لفظوں میں آپ تھوڑا سا تبدیلی کر لیں. ہاں یہ کہیں کہ آپ کی باتیں تلسماتی ہیں, اور چونکہ ان کی نسبت قرآن و سنت سے ہے, وہ تلسماتی باتیں ہیں, شخصیت تلسماتی نہیں ہے. فرماتا جی آج یہ میں کام کر رہا ہوں, لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں, اس کام کو چھوڑ دو, مجھے کوئی حضرت جی ہی نہ کہے تو معلوم ہوا یہ کام حضرت جی ہے, میں حضرت جی نہیں ہوں. یہ تسبیح خانہ حضرت جی ہے, حکیم طارق حضرت جی نہیں ہے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے زندگی میں ایسی دو نمبری ہی زندگی گزار لی, اور کہا صرف میں نہیں, اگلی بات کہی, میرے خاندان میں یہ عمومی رواج ہے, عمومی رواج ہے. کہنے لگا میرا چچا کاروبار کرتا ہے, بجلی بھی اور گیس بھی, اس کو نہ غلط استعمال کرتا, ان کا کاروبار ہے کہ بجلی کو کیسے بغیر بل کے لینا ہے اور گیس کو بغیر بل کے کیسے لینا ہے. اور کہا ہے میرا چچا جات ہے, وہ پہلے بس چلاتا تھا, اب ٹرک چلاتا ہے, اور جہاں بھی دیکھتا ہے موٹر سائیکل خالی کھڑا ہے, اتر کے موٹر سائیکل رکھ لیتا ہے ٹرالے کے اوپر, آگے جا کے بیچ دیتا ہے. یہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے, ہمارا خاندانی ورثہ ہے. میں بھی ویسے ہوں تو لہذا کوئی عیب نہیں ہے, اور ہم میں سے کوئی اگر ایسا نہ کرے تو وہ کہتے ہیں یہ کھائے گا کیسے, اس کا گھر کیسے بنے گا. اور کہا ہمارے خاندان میں عمومی ایک مزاج ہے کہ جب بچہ شعور اور کچھ اس کے اندر علم آیا, شعور آیا, کچھ بالغ ہوا, تو اسے بھائی اپنی مار اور اپنی کھا, اپنا کما, اور اپنی مار سے مراد یہی مار شکار, یہی ہے دو نمبری کا سارا نظام, وہ آپ جہاں بھی چلتے جائیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں ساؤتھ افریقہ رہتا تھا, اور میں کیا کرتا تھا, میں کالوں سے چھینا ہوا مال لیتا تھا. کہ اصل میں اس کو جلال زیادہ تھا, میں نے ایک دفعہ سمجھا, میں کہ اللہ کا بندہ اتنا غصہ, اتنی مار کٹائی, اتنا کچھ, اور پھر تسبیح خانے کی خدمت میں بھی تجھے اللہ نے کچھ موقع دیا. مجھے کہنے لگا جی بس یہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے, باقی سب ختم ہو گیا ہے, اور میں بھی ختم ہو گیا ہوں. کیونکہ وہاں کالوں کا مزاج ہے چوری, دھوکہ, فریب, ڈاکے, بندے مار دینا, چیزیں چھین لینا. پھر کہا کہ ان کی ایک منڈی لگتی ہے جس میں ڈھیریاں ہوتی ہیں موبائل کی, پرسوں کی, پرس موبائل ڈھیری ہوتی ہے, اس ڈھیری کی گاجر مولی کی طرح بولی لگتی ہے, ہاں بھائی اتنے کی اتنے کی. میں پھر وہ ڈھیری لے لیتا تھا, کہنے لگا پھر میری قسمت, مال چنگا نکلے یا مندا, اچھا نکلے یا برا, وہ میری قسمت. اب میں یہ کام کرتا تھا, ڈھیریاں لیتا تھا, اور ڈھیریاں لے کے پھر آ گیا ان میں سے موبائل بھی, پرس بھی, چیزیں بھی, جو بھی تھا اس میں بیچتا تھا آگے, اور مجھے مال بچ جاتا تھا. کہ میں نے یہ کاروبار کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا، اور گھر والوں کو پیسے بھیجتا اور گھر والے سمجھتے وہاں جاب کر رہا، محنت کر رہا، مزدوری کر رہا، کاروبار کر رہا، جبکہ کوئی میں محنت جام مزدوری نہیں کرتا تھا. میں پورا ہفتہ عیش کرتا تھا اور جی بھر کے برائیاں کرتا تھا، اور اتوار والے دن وہاں منڈی لگتی تھی اور وہی چھینا ہوا مال، چوری کا، دھوکے کا چھینا ہوا مال سارا وہ پھر منڈی میں مال لیتا تھا. کیا یہ انقلاب نہیں ہے؟ کیا دل کی دنیا بدلی ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے؟ دل کی دنیا بدلے بغیر تو جذبہ مل نہیں سکتا. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے. ایک صاحب میرے پاس لسٹ بنا کے لے آئے. اصل میں ان دو بندوں نے مجھے ایسی چوٹ ماری ہے تو میرا دن وہیں سوچتا رہا کہ میں آج تک اپنی محنت انہیں بتا ہی نہیں سکا کہ تاریخ تو چاندہ کی ہے، تو چاہتا کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا. اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا سب کچھ وظائف نہیں ہوتے، کچھ تزکیہ اور تربیت پہ بھی آپ فکر کریں. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی پہ، میرا تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یا اللہ. دیکھو ایک بات بتاؤں، بحیثیت مرشد کے لوگ مجھے اپنے احوال بتائیں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے. ویسے بھی حکم ہے اپنے مرشد کو وہ چیز اچھائی تو نہ بتاؤ لیکن جو اپنے عیب ہیں وہ ضرور بتاؤ. حکیم ڈاکٹر کو جا کے بیماری بتاتے ہیں یا صحت بتاتے ہیں؟ بیماری ہی بتاتے ہیں. بیماری بتائیں گے تو شفا کے لیے وہ درد کو علاج وغیرہ کریں گے. اگر بیماری ہی نہیں بتائیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ لوگ مجھے آ کے بتائیں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے. آپ کو آپس میں کوئی حالات کی خبر ہوگی، اپنی ایک دو دوستوں کی اور بات ہے. عمومی حالات مجھ تک بہت پہنچتے ہیں، ڈاک کے ذریعے، خطوں کے ذریعے، دستی خطوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے بہت پہنچتے ہیں. کہ لوگ کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنی تسبیحاں کرتے ہیں، یا ان کی زندگی پہلے کیسی تھی اب کیسی ہے. آج ایک صاحب میرے پاس آئے، انہیں کہ آپ نے کہا تھا نا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، میرے لیے تین نصاب پڑھے، پڑھ لیے. اور ان کا عمومی ذکر کیا ہوتا ہے؟ سوا لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لیا، سوا لاکھ دفعہ درود شریف پڑھ لیا، 70,000 یہ پڑھ، عمومی ذکر ہے ان کا. ایک دو دن میں یہ چیز پوری کر لی. میں نے کہا آپ کے سارے ذکر اذکار میں نے فی الحال ختم کیے، میری اور میری نسلوں کی نیت کر کے 70 نصاب مجھے دے دو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ابھی وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پکا ہو گیا. ایسے زندگی میں لوگ پھر آپ کو ملیں گے. اس محنت کے ساتھ اللہ ایسے جوہر اور ایسے موتی دے گا. یہ اس محنت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو بظاہر سمجھ نہیں آ رہے. لوگوں کے سوچوں میں، جذبوں میں کیا انقلاب آیا، کیا تبدیلی آئی. بعض وقت اسٹوڈنٹ، نوجوان 17-22 سال، 18 سال، ان سالوں کی زندگیاں دیکھتا ہوں، ان کے خط، ان کے کاغذ، ان کی چیزیں دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں، مولا کیا ہو گیا ان کو؟ قرآن پاک نے اس عمر کے تین مراحل بیان کیے ہیں، لہو و لعب و زینت. کیا ہے لفظ؟ لہو و لعب و زینت، تفاخر. تین سٹیجیں بیان کی ہیں، پہلے لہو ہوتا ہے و لائب ہوتا ہے، پھر زینت ہوتی ہے. پہلے خود بیکار زندگی، پتہ ہی نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں، بس کھیلنا ہی کھیلنا، دن رات گاڑی زوم کر کے ادھر گاڑی جا رہی، ادھر وہ جا رہی، ادھر. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے پھر بیکار چیزوں میں وقت گزارتا ہے، پتہ ہوتا ہے لیکن بیکار. پھر ایک وقت آتا ہے پھر اپنے مزاج میں زینت آتی ہے، بال سنواروں، کپڑے سنواروں، یہ کروں، یہ لگاؤں. یہ زندگی کی سٹیج ہیں جو قرآن نے بیان کی. زینت کے دور میں جو سنبھل گیا، زینت کے دور میں جس وقت زندگی میں آئی زینت، رہوں سب سے بالا ہو شوکت نرالی، ہیں یہ زینت کے دور ہیں. اس زینت کے دور میں جس کو سنبھلنے کا خیال آ گیا، سمجھ لیں وہ ولایت کا پہلا قدم چڑھ گیا، ولایت کی پہلی سیڑھی طے کر گیا، اور زندگی ساری انشاءاللہ اس کی زندگی حیرت انگیز، اس کا ظاہر جاندار ہوگا، اس کا اندر شاندار ہوگا، اس کا باہر شاندار ہوگا، اس کا اندر جاندار ہوگا، جس کو زینت پہ، جس کو قرآن نے زینت کہا ہے، بس میں ہی میں ہوں۔ جب ایسے جوانوں کی زندگیوں میں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک انقلاب کا مزاج ہے کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، ہم سے والدین کے بارے میں اونچی بات نہ نکلے، ماں کا ادب، ماں سے محبت، ماں کا پیار، ماں کی اطاعت، ماں کی جوتیوں کی قدر، اوئے ہوئے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، اوہ عجیب بات کہی اس نے، کہنے لگا آپ اب سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اب اماں کی جوتیوں کو دیکھتا ہوں نظریں میری چھک جاتی ہیں، ماں تو ماں ہے اس کی جوتیوں میں نظریں چھک جاتی ہیں، اور کبھی میں نے ماں کی جوتیوں، اگر جوتیاں بہت ساری پڑی تھیں، ماں کی جوتیوں کو پاؤں سے نہیں گھسیٹا ہوں جب سے تسبیح خانے سے جڑا ہوں، اور اس سے پہلے ماں کے ساتھ میں جو کرتا تھا، کہا میرا حال وہی ہے۔ اچھی بات کہی کہ آپ درس میں نے واقعہ سنا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، کیا گناہ ہے؟ فرمایا ایک میری بچی تھی، بڑی محبت تھی، پھر میں اس کو ماں کو کہا، اس نے اس کو سنوار دیا، بنا دیا، پھر اس کے بعد میں اس کو لے کے چلا، پھر گڑھا کھودا، اور جب مٹی میرے جسم میں پڑتی تھی وہ جھاڑتی تھی، اور میں بڑا سنگ دل اور ظالم تھا، پھر میں نے اس کو مٹی میں ڈالا اور وہ ابا ابا کہتی رہی، اور میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ کیا میری بخشش بھی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ میری زندگی اپنے ماں کے بارے میں یہ سنگ دلانا زندگی تھی، اور میری ماں اور میں ایسے تھا، جب سے تسبیح خانے سے جڑا ہوں بس مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ کیسا انقلاب ہے؟ کہتا ہے کبھی اپنی اماں کی جوتی کو میں نے پاؤں سے نہیں ہٹایا، ہاتھ سے اٹھائے ہوں، اور کہا ہاتھ سے اٹھانا بھی میری کوتاہی ہے، مجھے منہ سے اٹھا کے ایک طرف رکھنی چاہیے تھی۔ کہنے لگا میں غسل خانے میں گیا، باتھ میں گیا، بال پڑا ہوا تھا، عورتوں کا بال بڑا بال ہوتا ہے، کہا کہ میں نے ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھا کے ایک کونے میں رکھا کہ میری اماں کا بال ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہ انقلاب نہیں ہے کیا؟ جمعے کے بعد میں کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہوں، سفر ہوتا ہے، جمعہ یہاں پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے، تو میں جمعے کے بعد بعض اوقات بیٹھتا ہوں تو کچھ جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بیٹھ کے بات چیت کچھ تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایک میرے بیٹے کا دور تھا، جو کہ جوان ہوتے ہیں، منہ زور مزاج دے مالکن، گھڑی کو جھونن، پل کو جھونن، منہ زور مزاج دے مالکن، اتوار نہ کر انہیں سونیاں دے، اج کو جھونن، کل کو جھونن، منہ زور مزاج دے مالکن، کھڑی کو جھونن، پل کو جھونن، ان عشق دیاں بھریاں بوتلاں دے، گل کو جھونن، تل کو جھونن۔ تو اس کا منہ زور مزاج تھا، اور کہا جب تسبیح خانے سے جڑا، تسبیح خانے سے جڑنے کے بعد اب نظریں جھکا کے مجھ سے بات کرتا ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو آ کے آپ کے لیے دل سے ایک دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی۔ یہ انقلاب ہے، یہ زندگی میں چینج ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ من بدل گیا، یا تن بدل گیا، یا جذبے بدل گئے، یا سوچیں بدل گئیں، یہ صبح بدل گئیں، یہ شامیں بدل گئیں۔ تنہائیوں میں میرے پاس آیا، کہنے لگا سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، پیسے بھی دے چکا تھا، وقت بھی طے ہو گیا تھا، منہ مانگے پیسے دیے تھے، جوانی ہے، شوق ہے۔ جب وہاں گیا نا، اچانک آپ کا چہرہ، مرشد کا چہرہ سامنے آ گیا۔ جب مرشد سے عشق ہو نا، پھر ایسی کیفیتیں آتی ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب مختوم سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں فوت ہوئے، کہتے ہیں ابا کو نزا کی حالت تھی، اور نزا میں تو کچھ یاد نہیں، ابا جی ڈوب جاتے تھے۔ میں کہتا تھا ابا جی، ابا جی، حضرت فرماتے ہیں کلمہ پڑھو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، پھر کلمہ شروع کر دیتے تھے، کیونکہ کہنے لگے حضرت مجھے آپ سے عشق ہے، میں نے بیٹا آپ کو دیا ہے، مجھے یہاں سے نکالنا نا، بس میری موت یہاں آئے۔ اور واقعی موت یہاں آئی، وہ درویش یہاں تھوڑا سا کنارے پہ سو رہا ہے، یہی موت آئی۔ پھر کہنے لگے ابا کو پھر غفلت ہو جاتی تھی، اور میں ابا سے کہتا تھا ابا مرشد کہتے ہیں روشی پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں، پھر زبان ہلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور اسی مرشد اور مرید کے پیغام کرتے کرتے اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ مرشد سے عشق تھا، پیار تھا، اعتماد تھا۔ اور کہنے لگے سب کچھ دے چکا تھا، ایک دم آپ سامنے آ گئے، اور میں اٹھ کے چپ کر کے چلا آیا، اور وہ پکارتے رہ گئے کہ کہاں جا رہے ہو؟ نے کہ بس پیسے بھی آپ کو دیے، بس یہ گناہ نہیں کر سکتا، اور کہا سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اور کہنے لگے یہ گریبان کے بٹن میں نے بند نہیں کیے، کیونکہ قمیض بھی اتار چکا تھا، کھلا گریبان آپ کو دکھانے آیا ہوں۔ اور اس کا من من، اس کا تن تن، اس کا جذبہ بول رہا تھا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ کیسا انقلاب ہے، کیسا دل کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، لمحوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا بدل کے رکھتی اللہ کے نام کی برکت ہے۔ یاد رکھنا، کہنے لگے صرف وظیفے ہی بتائیں گے آپ، تزکیہ اور تربیت ہی کوئی ترتیب بھی بنایا کہ بتایا کریں۔ مجھے کہنے لگے آپ کا مجمع بہت ہے، آپ کی بات میں اثر ہے، صرف وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ہائے ہائے، یاد رکھنا یہ وظیفہ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، قرآن بھی وہی اور فرمان مصطفیٰ بھی وہی ہے، اور وہی کا ایک نور ہوتا ہے، اور نور جب من اور تن میں آتا ہے تو نور میں انگ انگ بکھر جاتا ہے، نور میں انگ انگ، نور میں سما جاتا ہے۔ ساری دنیا میں سارے پہاڑ ہیں، طور ایک ہے، اس کی وجہ جب اس میں اللہ کی ذات کی تجلی آئی، اس نے اپنے آپ کو تجلی اللہ کی اپنے من میں سمو لی، اس کے ذرے ذرے میں اللہ کا نام ڈوب گیا، ساری دنیا کے پہاڑ ایک طرف پر، طور سینہ ایک طرف ہے، قرآن بھی اس کے بیٹھ کے تذکرے کر رہا ہے۔ اور سورت طور پوری سورت ہے، اور مجھے پتھر پڑا ہے، ایک صاحب وہاں گئے ہمارے سندھ کے ہیں مفتی ادریس صاحب، مجھے وہ پتھر لا کے دیا، کہنے لگے یہ پتھر آپ کو ہدیہ ہے۔ پتھر ٹوٹا ہوا پتھر ٹکڑا پڑا تھا، اس کے ہر کونے سے اس کو توڑے تو ہر توڑنے کے بعد بھی تہ در تہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اندر موجود ہے۔ یہ وحی کا نور ہے، جب انسان دعائیں، مسنون اعمال، ذکر، تسبیحات، اللہ کا نام لے کر چلتا ہے، یہ وحی کا نور ہے جو رگوں میں پھر سما جاتا ہے، پھر اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، پھر اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر زندگیاں اور من اور چاہتیں اور جذبے اور دل اور کیفیتیں ایسے بدل جاتی ہیں، پھر انسان نہ بھی اپنا بدلنے کا فیصلہ کرے پر من بدل جاتا ہے۔ انسان نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا بعض وقت، تو میں نے بدلنا ہے، پھر عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اندھیرے کا علاج روشنی ہے یا ڈنڈے ہیں یا گالیاں ہیں؟ ایک اندھیرا ہو تو اس کا علاج تو روشنی ہے, روشنی لیا اندھیرا خود بخود چلا جائے گا. ایک یہ ہے کہ بندہ ان کو گالیاں دیتا رہے اندھیرے کو اور ڈنڈے مارتا رہے تو اس کا علاج تو روشنی ہے. ہمیں گناہوں کا اندھیرا, ظلمتوں کا اندھیرا, نافرمانیوں کا اندھیرا اور مدینے والے سے دوری کا اندھیرا, محمد آل محمد اصحاب محمد کی تعلیمات سے دوری, اندھیرا ہے. اس کا علاج روشنی ہے اور وہ وحی کی روشنی ہے اور وہ عرشی روشنی ہے, وہ قرآن ہے, وہ فرمان مصطفیٰ ہے, وہ کملی والے کا فرمان ہے اور در مصطفیٰ سے ملی وہ نعمتیں اور وہ سچے موتی ہیں. وہ یہ روشنی ہے اور جب یہ روشنی ہوتی ہے پھر اس روشنی سے من تن تابناک ہو جاتا ہے, پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں, پھر لمحے بدل جاتے ہیں, پھر رواج بدل جاتے ہیں, پھر کہتا ہے نہیں میں نے اپنی اولاد کی شادی ایسے نہیں کرنی, ایسے کرنی ہے, اس میں سادگی آئے گی. شادی کے اوپر سے تین نقطے ہٹا دوں گا, تین نقطے ہٹا دوں گا. پھر یہ کبھی نہیں کہے گا میرا ایک ہی تو بیٹا ہے, حسرتیں ساری پوری کروں. پھر یہ کبھی نہیں کہے گا میری ایک ہی تو بیٹی ہے. پھر یہ نہیں کبھی کہے گا میری پہلی شادی تو ہے بیٹے اور بیٹی کی. نہیں نہیں, پھر اس کے سامنے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات, ان کا پاکیزہ آنچل ہوگا, وہ ردا ہوگی, وہ قبا ہوگی, وہ ابا ہوگی, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی ہوگی اور وہ زندگی کا نظام ہوگا. پھر کہے گا میری شادیاں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, مولا میری نمازیں, میرا جینا, میرا مرنا, میری صبح شامیں, میری زندگی کا ہر لمحہ بس اب تیرے لیے ہے. اپنی مرضی کو بہت لیا, مولا سب کچھ تیرے لیے ہے, میرا جینا مرنا سب کچھ تیرے لیے. یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پہلے بس اپنے محکمے میں ہم لین دین تھا, لے دے تھا, اب جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے بس دعا کریں. اللہ پاک کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں دعا کریں اللہ پاک رزق میں وسعت دے, حالات ذرا تنگ ہیں, پہلے کچھ تھا اب نہ نہ نہ, اب چائے کی پیالی بھی نہیں, اب وہ پین بھی میرے دفتر کا ہے, سوچ کے پین اٹھاتا ہوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے دفتر کی اسٹیشنری لینے گیا, باس نے پیسے دیے, میں نے پیسے لا کے واپس دے دیے. انہوں نے کہا سامان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا سر پورا لایا ہوں. انہوں نے کہا بہترین لایا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھی کمپنی کا, بالکل ٹھیک. تو یہ پیسے واپس؟ اس نے کہا آیا اتنے کا تھا. انہوں نے کہا اس سے پہلے جس کو دیتا تھا وہ تو پیسے واپس نہیں دیتا تھا, وہ کہتا سر کچھ کمی ہے اور دے دیں. انہوں نے کہا میرے تو اتنے ہی لگے ہیں. اچھا پتا چلا جو پہلا تھا وہ پیسے کھاتا تھا. پھر اس نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا ایک تسبیح خانہ ہے کسی دیوانے کا, اسی کے ساتھ لگیاں نے موجہ تے لگامی سونے, بس اسی تسبیح خانہ دیوانہ ہے, بس اسی دیوانے کے ساتھ لگیا. کیا یہ انقلاب نہیں ہے کہ مکان پسند آیا, کوٹھی تھی بڑی سونی خوبصورت اور اس پہ قبضہ کر لیا بندوقوں کے زور پہ, یہ انقلاب نہیں ہے؟ کنال کا مکان ہے, کوٹھی ہے, پھر مقدمے بھی, پھر عدالتیں بھی, پھر پرچے بھی, پر کوٹھی میری ہو گئی, سارا قانون میں نے اپنے موافق کر لیا اور میں اور وہ جو مالک تھا ہار گیا. ہاں ہاں وہ بندہ پھر مجھے ملنے آیا اور پھر جب اندر کا من بدلا اور اندر کے جذبے بدلے اور اندر کی سوچیں بدلے, کہا نہیں ٹھیک ہے طاقت کے زور پہ ہم نے اس سے لے لیا, پر آخرت کا بھی ایک زور ہے, پھر اللہ کی بھی کوئی طاقت ہے, اس کو جا کے کوٹھی واپس کر دی. عجیب بات, ہاں کوٹھی واپس کر دی. وہ حیران یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک مرشد ہے, کہ لوگ اس سے ملواؤ تو صحیح, ہم دیکھیں تو صحیح. مجھے ملنے آئے کہ جی ہمارے یہ وہ صاحب ہیں جن کا مکان تھا ہم نے انہیں واپس کیا ہے, آپ سے ملنے آئے ہیں. مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا, اس نے سمجھا کوئی بابا ہوگا
چار پانچ بندوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہوگا، مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا. یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک کنال کا مکان لیا اور سارے فیصلے اپنے حق میں اور ساری طاقتیں اپنے حق میں اور گھر کا مالک بھی بنا اور وہ ہار گیا، اور اس کے بعد اس کو تھالی میں رکھ کے واپس کر دیا. اس سے بڑا انقلاب کیا ہے؟ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو ہم ملوک کو دے رہے اور لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات، ہر میگزین دیکھیں، ہمارے ہاں اخبارات ہیں تو ہر بندہ ہر اخبار نہیں پڑھے گا، ہر اخبار کی اپنی ایک تھیم اور سوچ ہے. ہر بندہ ہر اخبار نہیں پڑھتا، انہیں کہ بس میں وہی اخبار پڑھتا ہوں. نوائے وقت پڑھنے والا ایک اپنا مزاج ہے، ہاں ایک خاص مزاج ہے جو نوائے وقت پڑھے گا، اور اس کے علاوہ ایک خاص مزاج ہے جو دوسری اخبارات پڑھے گا. سچ ہے، ایک مزاج ہے. ہمارے ڈائجسٹ نکلتے ہیں، میگزین نکلتے ہیں، سیاسی، مذہبی، روحانی، ایک خاص طبقہ ہے جو ان کو پڑھتا ہے. ہر مسلک کا جو مذہبی رسالہ نکلتا ہے وہ اسی کا مسلک کا، اسی فرقے کا بندہ ہی پڑھے گا. اب کری واحد رسالہ ہے جو ہر پڑھے، سب پڑھے اور ہر کہیں ہمارا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں زاہد صاحب، وہ 40 رسالے ہر مہینے صرف کرسچن کو جا کے، عیسائیوں کو جا کے دیتے ہیں. وہ کہہ رہے بےتاب ہوتے ہیں، ہدیہ کرتا ہوں. کہہ میں ہدیہ کرتا ہوں، میرے پاس بے بہا مریض آتے ہیں اور مجھ سے دم کرانے آتے ہیں اور کرسچن ہوتے ہیں. اس دن سکھ آیا، میں نے کہا سردار جی کیا ہوا؟ کہے تھوڑی گلا نہیں منونا، بس بڑی ٹائم بڑا مشکل ملتا. سردار جی کو ٹائم بڑی مشکل سے ملا، ہم نے سردار جی سے دوستی کر لی. ایک انقلاب ہے. پھر جو پیر ہوتے ہیں، جو خانقاہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مسلک اور مذہب کی خانقاہیں ہوتی ہیں. یہ فلاں مسلک کی خانقاہ ہے، یہ ان کا پیر ہے. تو یہاں یہ فلاں ہے تو یہ ان کا پیر ہے. واحد خانقاہ ہے، چلو واحد نہیں کہتا، شاید میری گفتگو میں مبالغہ نہ ہو جائے، جہاں ہر مسلک ہے. ابھی بھی ہر مسلک بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی بھی آن لائن پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، ہر مسلک میرے سامنے بیٹھا اور میری گفتگو کو سن رہا ہے. دم میں ہر مسلک ہوتا ہے، دعا میں ہر مسلک ہوتا ہے، ہر مذہب ہوتا ہے، ہر فرقہ ہوتا ہے، ہر رنگ، ہر زبان، ہر نسل ہوتی ہے، اور سب اپنے آپ کو آ کے خوش محسوس کرتے ہیں. کوئی ایسا محسوس نہیں کرتا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. اچھا چلو ایک دفعہ پھنستا پھر تو نہ آتا. یہ انقلاب ہے، اس کو انقلاب کہتے ہیں، اس کو انقلاب. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں پچھلے سالوں کی ساری زکاتیں نکال رہا ہوں، اب تک میں نے زکات نہیں دی، ساری زکاتیں نکال رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگا میں آپ کو دے دوں، آپ کسی کو دے دیں گے، آپ بس غریب. میں کہنا سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر، اب ذل قربا. یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ انقلاب تو ہے، اور کیا ہے؟ سوچیں، جذبے، دل، من، کیفیتیں بدل گئے. نقاب میں ایک خاتون بیٹھی اور وہ اس سے کہنے لگی کہ آپ نے ایک سنا ہوگا کوئی ڈرامہ، جنم جنم کی میلی چادر. کہنے لگے میرا اس میں مین کردار تھا. کوئی ایسی میں جا رہی تھی سفر میں، تو کسی نے آپ کی گاڑی میں وہ لگا دی، سی ڈی لگا دی، تو میں نے اس کو کہا بند کر دے. اس نے کہا صرف 10 منٹ سن لے، اگر اچھا نہ لگے پھر بند کر دوں. اور میں سنتی گئی سنتی گئی سنتی گئی، اور کہا بس پھر رب نے جو زندگی میں، اب میں آئی ہوں یہ وظیفہ لینے، دعا کریں میری شادی ہو جائے. اب وہ زندگی کے دن رات کبھی کہاں تھی، کبھی کہاں تھی، کبھی کس پہلو کی زینت، کبھی کس پہلو کی زینت، اب دعا کرے میری شادی ہو جائے. کیا بتاؤں، ایک تبدیلی ہے، ایک انقلاب ہے. اچھا ایک انقلاب اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ معاشی حالات اور پریشانی حالات سے نکلے، شادیاں نہیں ہو رہی، کسی کے جادو تھے، کسی کے بندش تھے، کسی کے حالات تھے، کسی کی پریشانی، لوگ اس سے نکلے. یہ ایک انقلاب ہے، یہ ایک انوکھا انقلاب ہے. کسی کا کام رکا ہوا تھا، کسی کی بیماریاں تھیں، کسی کی اولاد نہیں تھی، کسی کا غم تھا، کسی کی دشمنیاں تھیں. ہاں ایک اور یاد ہے، ہمارے بنو سے ایک پٹھان آتے میرے پاس، میں کیا کرک گیا تو میں نے انہیں فون کیا، کرک بنو کے ساتھ آئے، بڑے خوش ہوئے، مرشد آئے ہیں میرے، پٹھان ہیں، ساتھ ریوالور بھی تھا. میں کیوں کہا، ہماری دشمن داری ہے، ہمارے ہاں قتل ہوتے رہتے ہیں، اس بار میرا بیٹا انہوں نے قتل کیا، مجھے نہیں بھولتا اپنا جوان بیٹا، اب ان کی باری ہے. ہاں میں نے کہا انتقام لینا چاہیے. کہاں ہم اگر انتقام نہیں لیں گے، ہم پٹھان کیسے ہیں، پشتون کیسے ہیں، ایسے کہنے لگا مجھے، پختون کیسے ہیں. میں نے کہا لینا چاہیے انتقام. میں نے کہا دکھایا ریوالور، ان کے پاس بھی ریوالور، بیٹے کے پاس بھی، دیکھا میں نے، ہے اللہ یہ جب تک ان کا جوان بیٹا نہیں ماروں گا مجھے چین نہیں آئے گا. پھر میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا پٹھان مرشد کو بڑی مشکل سے مانتا ہے، سندھی پہلے وقت میں مان لیتا ہے، ایسے سانس لو سندھی مرشد کو مان لیتا ہے، پٹھان مرشد بڑی مشکل سے مانتا ہے، اور آپ تو وہ ہیں جو بنو سے یہ تسبیح خانے میں اکثر آتے رہتے ہیں، اکثر آتے ہیں، اور آپ نے مجھے مرشد مانا ہے. کہہ رہے ہاں ہم نے آپ کو سچا مرشد مانا ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا مرشد جیسا بھی ہمارا مرشد سچا بھی ہے، پھر میری تعریفیں جو بھی ہیں. اچھا میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے، اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کے لیے معاف کر دے تو پھر. اس کا سانس رک گیا. میں نے کہا رب اس پہ جو آپ کو دے گا نا، اور آپ کو بیٹے اور نسلیں اور دولتیں اور عزتیں دے گا، اور معاف بھی ان کے جا کے گھر کر کے آئیں، جائیں اپنی ساری ریت روایتیں توڑ دیں اور ان کے گھر جائیں اور ان کو گھر جا کے معاف کر کے آئیں، کہ میں نہیں انتقام لوں گا، تم نے لینا ہے تو مزید لے لینا، لیکن میں نے نہیں لینا. سن ہو گیا پٹھان بابا، سن ہو گیا بابا، بوڑھا ہے. پھر میں نے اور بات کی، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ وہ ریت روایتیں ہیں جو میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے تھیں، اور وہ صدیوں چلتی تھیں، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، 300 سال سے زیادہ ان کی دشمنیاں چلی ہیں. اس دن میرے پاس مری بلوچ آئے بیٹھے تھے، کہنے لگے ہماری جو ہے دستیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، 300-250 بندہ ادھر سے گیا ہے، 250 بندہ ادھر سے گیا ہے. وہ سلواریں پہنی ہوئی تھی، بڑی بل والی سلوار، بڑی بڑی بل والی سلوار، اور کہنے لگے اب ہمارا مرشد ہے، بس اب ہمارے پاس آئیں. میں نے کون سی زبان بولتے ہو؟ کہ ہم براوی بولتے ہیں، بروہی. بڑا عشق تھا ان کا. اور میں نے کہا میں ہی واپس نہ آؤں؟ کہہ رہے ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی آئے تو آئے. پھر وہ جن جگہوں کا نام بتا رہا تھا میں وہاں گیا تھا. میں نے ان سے یہی بات کی، میں نے کہا کیا خیال ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے، کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، یہ قبائل کے بڑے فیصلہ کریں گے تو بات بنے گی. آج آپ کی بات پہ میں نے فیصلہ کر لیا، میں انتقام کو ذہن سے نکال دوں گا. میں نے کہا ایسا کرو، یہ وظیفہ دیتا ہوں، یہ پڑھ پڑھ کے نا اپنے سرداروں کو گفٹ کرو، تمہارے سرداروں کا دل بدلے گا اور انتقام ختم ہو جائے گا. اور آخر کار اس پٹھان بابے نے، پختون بنو والے نے، بنو کی نسوار بڑی سخت ہوتی ہے. مجھے ایک دفعہ بندہ کہنے لگا میں نسوار کا عادی ہوں، تو ایک ساتھ بیٹھا تھا پٹھان، کیونکہ یہ نسوار اور سگریٹ اور پان اور دوسرے نشے کرنے والے ایک پل میں یار بن جاتے ہیں، جہاں بھی جانا یار ایک منٹ میں بن جاتے ہیں. تو کہنے لگے وہ نسوار تھی، تو میں نے اس کو کہا نسوار دے، اس نے نسوار لی، میں نے دیکھا خیال نہیں کیا، کہہ رہے مجھے تو چکر آنا شروع ہو گیا بنو کی، اور پھر بنو کی پشتو بڑی سخت ہے، بعض پشتو بولنے والا بنو کی پشتو نہیں سمجھ سکتا، بہت ہارڈ سخت ہے، پھر وہی مزاج وہاں کے افراد کا بھی ہے۔ تھوڑی دیر کوئی 10-15 منٹ میں نے بات کی، 10-15 منٹ بات کے بعد خیر لگا، ٹھیک ہے اب ہمارا مرشد ہے اب کہتا ہے، تو میں نے معاف کیا، میں نے اس کے ہاتھ لیے دونوں، اور دونوں ہاتھ لے کے اپنے سینے پہ رکھے، دونوں ہاتھ لے کے اپنے سینے پہ رکھے اور اللہ سے دعا مانگی۔ میں نے کہا الٹ ہے مرشد، تمہارے سینے پہ ہاتھ رکھے، میں تمہارے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ رہا ہوں۔ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا کہ گھر، میں نے کہا ان کے گھر جائیں، کہہ رہے میں جاؤں گا، ان کے گھر جائیں اور بڑے اپنے سرداروں کو ساتھ لیں، بڑوں کو، برادری شریک جتنے، اور ان کے گھر جا کے کہیں ہم نے تمہیں معاف کیا، جبکہ اس دفعہ باری ہماری ہے، تم نے ہمارا بیٹا قتل کیا ہے، ہم نے معاف کیا۔ یہ انقلاب ہے، یہ چینج ہے، اور کیا ہے، زندگیاں، مزاج، طبیعتیں، من، چاہتیں، یہ انقلاب ہے، یہ چینج ہے، اور یہ تبدیلی ہے۔ میرے پاس خط آتے ہیں، ان خطوں کے اندر انقلاب، ان کے جذبوں میں انقلاب، ان کی سوچوں میں تبدیلی، کہ ہم نے فیصلے کیا کیے تھے اور ہو کیا گیا۔ پھر ہم نے اگلی بات اس سے بھی اور ہے، ہم لوگوں کو کن راہوں پہ ڈال رہے ہیں، کن راہوں پہ ڈال رہے ہیں، کن راہوں پہ۔ مجھے ایک صاحب نے موبائل پہ نا ایک ویڈیو دکھائی، یہ کہنے لگا یہ آپ کو ذرا دکھانی ہے، تھوڑے سے دیکھ لیں۔ اس میں دیکھا تو ایک بابا جی کا اس تھا، اور بابا جی بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے تھے، اور عورتیں مرد ناچ رہے تھے، اور بابا جی کو بھی دو بندے ایسے ہلا رہے تھے، بابا جی بھی دھمال میں شامل تھے۔ پھر بابا جی کے ساتھ وہ مائک لائے، اور بابا جی نے ماں کی اور بہن کی گندی گالی دی، جو یہاں نہیں ناچ رہا، دھمال نہیں کر رہا، تو اس کا ایسے ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات دکھائی، دیکھیں یہ میں کھڑا ہوں اس ویڈیو میں، لیکن یہ دیکھیں یہ میں کھڑا ہوں، اور یہی تھا، کہنے لگے آپ نے مجھے گندی نالے کے کیڑے کو کہاں سے نکال کے کہاں رکھ دیا، اور یہ میرا کمال نہیں، وحی کی برکات کا کمال ہے، وحی کی برکات، میری مدینے والے کا نور، میری کملی والے کی برکت۔ کہنے لگے یہ میں اس دھمال میں یہ میں کھڑا ہوں، عورتیں مرد لگی ہوئی، زندگی میں ایک موج مستی ہے، کیا یہ انقلاب نہیں ہے، کیا یہ چینج اور تبدیلی نہیں ہے؟ انسانیت کو کن راہوں پہ لگا دیا ہے، کوئی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، کوئی تسبیح پڑھ رہا، کوئی اعمال کر رہا، یعنی دوسرے لفظوں میں کسی کو مسئلہ آیا ہے تو براہ راست اس کی نظر ہٹی اٹھی ہے تو اللہ پہ، یہ مجمع کا مزاج بنایا جا رہا ہے، تسبیح خانے میں آنے والے مجمع کا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ جب بھی ان کی نظر اٹھے، یعنی کوئی مسئلہ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی الجھن آئے، کوئی پریشانی آئے، تو نظر فوراً کس پہ اٹھے، اللہ پہ اٹھے۔ آل رسول کا یہ مزاج تھا، میں آل رسول کی سیرت میں نے پڑھی ہے، ان کی طبیعت اور مزاجوں میں یہ بات شامل تھی، آل بیت آل رسول کی، کہ وہ مخلوق سے نکال کے خالق کی طرف متوجہ کرتے تھے، مال سے نکال کے اعمال کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور دنیا سے نکال کے آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور یہ صحابہ کی زندگی کا بھی یہی مزاج تھا۔ ہم لوگوں کو کن راہوں پہ لگا رہے ہیں، کن راستوں پہ لگا رہے ہیں؟ اور ہم نے تو معاذ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا لگا دیا، اتنا لگا دیا، تسبیح خانے سے کچھ عرصہ جو جڑ جائے، کسی محفل میں بیٹھا ہو، کسی محفل میں، کسی محفل میں، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں محفل والوں کو سارے مسائل کا حل بتا دیتا ہوں. ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ کہتا ہے مجھے، میں نے کوئی آج تک کوئی ایک دینی کتاب نہیں پڑھی، آج تک ایک دینی کتاب نہیں پڑھی، ایک دینی کتاب نہیں پڑھی. کہہ لے لوگوں کو میں پیٹرول کتنا بیچنا ہے اس کا قائل کر لیتا ہوں، کتنی سیل زیادہ کرنی ہے، اور یا پھر میرا شعبہ یہ ہے جہاں بیٹھتا ہوں مجھ سے ڈیڑھ گھنٹہ بلوا لیں، دو گھنٹے بلوا لیں، میں وہی کی برکات، اعمال کے نفع، لوگوں کو فائدے اور لوگوں کے واقعات میں آپ کو سنانا شروع کر دوں گا، مجھے بٹھا دیں. میں نے کتاب کوئی نہیں پڑھی. ہم لوگوں کو کس نہج پہ، کس طرز پہ، کس پہ لگا رہے ہیں؟ انسانیت کا نفع، مخلوق کا فائدہ، دکھی انسانیت کے لیے تسبیح خانہ ایک بہت بڑی این جی او ہے کہ لوگوں کو آپ لگا کس کام پہ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ میں اپنی ذات کی طرف متوجہ کروں، محور میری ذات ہو، میں تعویذ دوں گا، میں تھپکی دوں گا، میں دعا کروں گا، ٹھیک ہے، میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں، میں چلا جاؤں پھر کیا ہو، جانا تو ہے، میں چلا گیا پھر کیا ہو، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، جب تک پیر صاحب تھے ہمارے، ہمارا یہ تھا یہ تھا، وہ چلے گئے پھر ختم. میں نے کہا پیر صاحب کوئی اعمال وغیرہ نہیں کر، بس وہ دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے، دعا کا قائل ہوں میں دعاؤں کا انکاری تو نہیں ہوں. ایک یہ ہے کہ اپنی ذات اور اپنے وجود کو رکھنا، ایک یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان سے اپنے آپ کو نکال کے ایک طرف کر دیں، اللہ اور بندے کو براہ راست کر دیں، اور جب یہ چلا بھی جائے اس دنیا سے تو اس کے جانے کا خلا محسوس ہی نہ ہو، خلا محسوس ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے. لائی حیات آئے قضا لے چلی کلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، پتہ ہی نہ چلے. وہ بندہ آیا تھا ایک سبق دے گیا، اللہ اور بندوں کے درمیان میں اپنے آپ کو ہٹا کے درمیان سے، اور اللہ اور بندے کا براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ، براہ راست آ کے رابطہ کروا گیا. اچھا مسئلہ ہے یہ ہے، اللہ کا یہ نام لے لے، یہ پریشانی ہے مدینے والے کا یہ فرمان لے لے، یہ الجھن ہے کوئی بات نہیں یہ کر لے. اب یہ بندہ اگر چلا بھی گیا تو اس کے جانے سے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ وہ بندوں کو ایک ایسا میسج دے کے جا رہا ہے، ایک ایسا پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جس میں بندے کا تعلق بندے سے ہوگا تو بندہ جائے گا تو دیوار ہلے گی، بلڈنگ ہلے گی، جب بندے کا تعلق اللہ سے براہ راست ہوگا پھر یہ چلا بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ایک ایسی منزل، ایسا راستہ دے کر گیا ہے، اس منزل اور راستے سے انسانیت کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نفع ملتا رہے گا. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. آپ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کس کام پہ لگا رہے ہیں، کس کام پہ لگا رہے ہیں، کس مشغلے اور کس محنت پہ لگا رہے ہیں. وہ مینا میں دیکھے نا تو ہر بندہ کنکر یہ چن رہا ہوں. میں نے کہا مولا کس کام پہ لگا دیا، ہم چنیں گے تیرا حکم جو ہوا. مینا میں اور مزدلفہ میں ہر بندہ کنکریاں چن رہا، کنکریاں چن رہا، بابا بوڑھا بیٹھا ہے تو کنکریاں چن رہا، جوان ہے تو کنکریاں چن رہا، ہر بندہ کنکریاں چن رہا. ہم نے مخلوق کو کس خیر کے کام میں لگا دیا، انسانیت کو کن راہوں پہ لگا دیا، اور کن سچی راہوں میں انسانیت چل کے اپنا سفر اور منزلیں طے کر رہی، کن سچی راہوں پہ چل کے کہ منزلیں طے ہو رہی ہیں، زندگی کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور مشکلیں دور ہو رہی ہیں، اور پریشانیاں الجھن ختم ہو رہی ہیں. اب آپ کو میں ایک خط سناتا ہوں. میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھنے سے وہ چیز مل جاتی ہے. صرف 10 منٹ لگتے ہیں. ایک بار میرا بیٹا ہسپتال میں گم ہو گیا, میں نے یہ ویف کرنا شروع کر دیا, تھوڑی دیر میں میرا بیٹا مجھ مل گیا. اس طرح ایک بار میں اپنے بچوں کے ساتھ بادشاہی مسجد میں وہاں گم ہو گیا, میں نے پورے یقین کے ساتھ ان کلمات کا ورد کیا اور مجھے میرا بیٹا مل گیا. ایک دفعہ 5,000 کا نوٹ گم ہو گیا اور مجھے اس ورد کی وجہ سے وہ مل گیا. اور اس وجہ سے میری امی بستر پر پڑ گئی. 5,000 کا نوٹ گم ہوا, امی بستر پر پڑ گئی, لیکن وہ مل گیا. ورد کرنے سے کچھ ہی دیر میں مل گیا. اس پر تو مجھے بہت زیادہ یقین ہے اور ہمیشہ پورے یقین سے میں ہم نے اس کو پڑھا ہے. میرے دانتوں میں اور کانوں میں درد رہتا تھا. میں نے یہ سنا تھا جو بندہ چھینک آئے اور پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان, تو میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. 8 سال سے یہ میرا مشاہدہ ہے, اس کے بعد میرے دانتوں اور کانوں میں درد کبھی نہیں ہوا. اور کانوں میں بوجھ رہتا تھا, شوں شوں کی آواز آتی تھی اور تکلیف ہوتی تھی. سارے ٹیسٹ کرا کرا کے میں تھک گیا, سارے علاج کر کر کے. پر جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی, کانوں کا درد بوجھ بھی ختم ہوا اور دانتوں کی تکلیف بھی ختم ہوئی. جب بھی چھینک آئے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان, بس. کیوں؟ یہ میرے آقا کی مسنون دعا ہے اور اس میں بڑی طاقت ہے. کانوں اور دانتوں کے لیے اور گلے کے لیے ای این ٹی کے لیے زبردست چیز ہے. کان ناک اور گلا اور دانتوں کے لیے زبردست چیز ہے یہ کہ جب بھی چھینک آئے یہ پڑھے. اور اس کی بدولت 8 سال ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں 8 سال ہو گئے ہیں, اور اس کی بدولت دانتوں کا درد تھا اور مسائل تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اور کانوں کے درد اور وہ ختم ہو گئے اور پتہ ہی نہ چلا اور میرے مسائل حل ہو گئے. اور حتیٰ کہ میرا ایک دانت گلا ہوا تھا اس دعا کے پڑھنے سے پہلے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کا روٹ کنال اور پتہ نہیں کیا ہوگا. کہنے لگے وہ گل کے گر گیا, مجھے نہ درد گرنے کا ہوا نہ پتہ چلا اور نہ اب تک احساس ہے کہ مجھے کوئی دانتوں کی تکلیف تھی. اب مجھے یہ بتائیں اس بندے کو کہاں لگا دیا ہم نے, سوچیں تو صحیح. مشکل میں تھا یہ بندہ, پریشانی میں تھا. چیز گم ہو جانا ایک زندگی میں شامل ہے, پر گم ہوتے ہی اس کی نظر کس پہ گئی؟ اللہ پہ. اور انہوں نے پڑھی قرآن پاک کی ایک آیت ان للہ و ان الیہ راجعون, بس. اچھا اب دانتوں کا مسئلہ شروع ہوا, کان کا مسئلہ شروع ہوا, اب نظر گئی کہ اگر مجھے چھینک آئے اور میں چھینک پہ یہ دعا پڑھ لوں, کون سی دعا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان. کیوں جی یہ دعا ہے, بس یہ دعا پڑھ لیں. اب یہ دعا پڑھتے ہی میرے کانوں کے مسئلے حل, میرے دانتوں کے مسئلے حل, اور یہ جو تکلیف پریشانی ہے یہ ساری حل. اب آگے سنیں. اور ہاں یہ لکھا ہے کہ 8 سال سے, 8 سال سے پھر میرا مسئلہ پھر مسئلہ نہیں بنا. اگلا فائدہ بتایا, میری امی کے پتے میں پتھری تھی, میری امی کے پتے میں پتھری تھی. سنا تھا 7 بار سورۃ الم نشرہ کھانے کے دوران میری امی نے پڑھنا شروع کر دی. 7 بار سورۃ الم نشرہ کھانے کے دوران میری امی نے پڑھنا شروع کر دی. پتہ ہی نہیں چلا میری امی ٹھیک ہو گئی اور پتے کی پتھری ختم ہو گئی اور امی صحت مند ہو گئی. کیا خیال ہے یہ انسانیت کو کیسا نفع مل رہا؟ خدا آپ کو سننے سے فائدہ ہو رہا, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا, اور آپ کو پتہ چل رہا کہ اگر چھینک کے بعد یہ دعا پڑھی جائے تو کتنے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور کتنی بڑی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں اگر چھینک کے بعد یہ دعا پڑھی جائے. اور آج پتہ چلا کہ اگر کسی کے پتے کی پتھری ہو, سورۃ المنشرہ کے اور بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پتے کی پتھری, گردے کی پتھری نکل جاتی ہے. ایک فائدہ یہ بھی ہے. مخلوق کو, انسانیت کو کن راہوں پہ ہم لگا رہے ہیں؟ کن راہوں پہ؟ انسانیت کو. میں بے روزگار تھا 1.5 سال سے, بہت ہاتھ پاؤں مارے, بے سود. لیکن ایک انٹرنیٹ پر وظائف تلاش کرتے کرتے ابکری سے رہنمائی ملی. گیا انٹرنیٹ پہ کوئی وظیفہ تلاش کروں تو ابکری سے رہنمائی ملی. اچھا, یہ بات اکثر ہوتی ہے, ابکری سے اس سے پہلے تعارف ہی نہیں تھا. انٹرنیٹ پہ کہا کوئی وظیفہ تلاش کریں, اور اللہ کے فضل سے اس پورے ورلڈ میں, پورے ورلڈ میں, اگر میں یہ لفظ کہہ رہا تو مبالغہ نہیں کر رہا, انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ میری بات کی تصدیق کر لیجئے گا, پورے ورلڈ میں اگر آپ وظائف کو تلاش کریں تو ابکری فوراً سامنے آ جاتا. وہ اس دن بندہ کہنے لگا, مجھے کشف المحجوب کا بڑا تھا کہ کشف المحجوب, اور جب میں نے کشف المحجوب کو چیک کیا, کہنے لگے میں نے آپ کو ایک صفحے میں ٹاپ آف دی لسٹ دیکھا, ایک جگہ دوسرے نمبر پہ دیکھا, ایک جگہ پورے ورلڈ میں, کہ جو جن لوگوں نے کشف المحجوب پہ ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے, یا پڑھی ہے, یا پڑھائی ہے, یا کشف المحجوب کا پیغام پھیلایا ہے, وہ موجود ہے. آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کو انٹرنیٹ نے تسبیح خانہ دکھایا؟ صرف نیٹ نے. ایک یہ جوان بیٹھے ہیں, ایک وہ بیٹھے ہیں, ایک وہ بیٹھے ہیں, وہ ہیں, وہ ہیں, بہت سارے ہیں. آج تو بارش ہے, بارش میں ویسے ہی تھوڑے بندے آئے ہیں. یا تو مجمع ہوتا ہے ہمارے ہاں. اچھا, نیٹ سے ملا, اس سے پہلے پتا نہیں تھا. کوئی ایسا بندہ بتایا جس کو واقعی پتا نہیں تھا اور اس کو نیٹ سے ملا, بالکل پتا نہیں تھا. ایک صاحب نے میرے پاس, ایک صاحب نے میرے پاس ایک دوسرے صاحب کو لائے, کہنے لگے بس میں آپ کو ان کا شکریہ. ہم یونیورسٹی میں تھے, ہم تم ہوں گے, کالج ہوگا, رقص میں سارا نالج ہوگا, ہم یونیورسٹی میں تھے, پھر عہد و پیمان تھا کہ ساتھ جیئیں گے, ساتھ مریں گے, وہ نہ ہو سکا. پھر میں نے پانے کے لیے نیٹ پہ گیا وظیفہ, پھر یہ تو نہ ملا, اللہ مل گیا. میں نے کہا جا کے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کر, یہ میرے پاس شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں, خوش خوشو سے آئے تھے. لیکن وہ پانے کیا گئے تھے اور مل کیا گیا, اور کہا کہ پھر میرا تسبیح خانہ آنا جانا شروع ہو گیا, اور پھر تسبیح خانے میں آپ سے ذکر اور دعائیں سنی, اور پھر مجھے ایک عمل ملا. ایک سکول میں جاتا ہوں, اب راستے میں مجھے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کا ورد میں نے کیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حلیم. تاریخ کی مسند کتابوں میں لکھا ہے, میں حیران ہوا کہ جب دشمن آل رسول کے قافلے پہ تیر برسا رہے تھے اور کربلا کا منظر تھا, اور کائنات کا سب سے عظیم خاندان شہید ہو رہا تھا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر کے بعد سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھ رہے تھے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ. یزید کے بعد اس کے بیٹے کو تخت ملا, چند ہفتے چند ہفتے وہ تخت پہ بیٹھا, اور اس نے تخت چھوڑ دی اور ایک پیغام دیا قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو. اور کیا لفظ کہا؟ کہا جس تخت کے نیچے اہل بیت کا پاکیزہ خون ہو, میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ پاکیزہ خون تھا، معطر، مقدس۔ سورۃ توبہ کی یہ دو آیت پڑھ رہے تھے تو کہنے لگے میں یہ پڑھتا ہوا گیا، سفر بھی آسان ہوا، موٹر سائیکل بھی پنکچر نہیں ہوئی، اور حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ایک دن موٹر سائیکل میں میں سروس کرا رہا تو مجھے بتایا کہ کیل ٹائر کے اندر لگا ہوا ہے مگر ٹیوب محفوظ ہے، نہ جانے کب سے تھا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور کہا تھا ہمارے ایک عزیز آئرلینڈ میں ہے، وہاں ڈرائیونگ لائسنس بہت مشکل سے ملتا ہے۔ میں نے اپنی رسالے میں اس وظیفے کی فضیلت بتائی اور کہا کہ امتحان سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے 21 بار سورۃ قریش پڑھ لینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، کامیابی ایسی ملی کہ بس اللہ توکل، 40 کے 40 سوال درست ہو گئے، ایک سوال بھی وہاں ٹھیک نہ ہو تو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا۔ پھر یہی وظیفہ میری بہن نے اپنی ایک دوست کو بتایا جو ڈاکٹری کے امتحان دے رہی تھی، اس وظیفے کی برکت سے اسے بھی کامیابی ملی۔ کہنے لگے جو سوالات گھر سے پڑھ کر نکلی وہی امتحان میں آ گئے۔ اکیس بار سورۃ قریش کی یہ مشاہدے بتا رہے ہیں۔ وہ باقی جو موٹر سائیکل والا تھا، وہ نوکری والا تھا، وہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیت تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ تسبیح خانے سے موتی ملا کہ 7 دفعہ مسنون دعا پڑھی، ایمان، صحت، اولاد، مال، سلامت، اور یہ بیوی میری صبح شام پڑھتی ہے۔ اس کی برکت یہ ملی کہ میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ماربل کی بنی سیڑھیوں سے گر گئی، بالائی سیڑھی سے گرتی آخری سیڑھی میں بیچاری آئی، لڑکتی آئی، اور یہ 9 سٹیپ تھے، مگر مسنون دعا کی برکت سے میری بیٹی کو نہ کوئی چوٹ لگی، نہ خراش آئی، اور پورے جسم کا ہم نے اچھی طرح چیک کیا، نہ سوجن ہوئی، صرف ایک دعا کی برکت سے۔ اور ہمیں ہر وقت حادثات سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دعا ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ دعا ہے۔ جو بندہ یہ دعا صبح شام 3 بار پڑھ لے گا، 5 بار 7 بار 9 بار 3 بار، اللہ پاک جل شان ہو اس کے بسم اللہ علی دینی، پہلا دین، و نفسی، جان، و والدی، اولاد، و اہلی، گھر والے، و مالی، اور دولت اور مال، اور دولت مال میں گاڑی بھی ہے، بائک بھی ہے، جاب بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مل بھی ہے، بزنس بھی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ پاک ان 5 چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب فتنوں کا دور ہو، یاد رکھیے گا، جب فتنوں کا دور ہو تو اس فتنوں کے دور میں ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ کس پل میں ایمان چلا جائے۔ بسم اللہ علی دینی، اے اللہ میرے دین کا پتہ نہیں کس پل میں میرا دین ختم ہو جائے۔ ونفسی، اور اے اللہ جان کا پتہ نہیں کہ آج تو ہوں کل نہیں ہوں، دشمنی کوئی وار کر جائے، کوئی جادو کا وار، کوئی جنات کا وار، کوئی تلوار کا، کوئی نیزے کا، گولی کا کوئی وار۔ ونفسی وولدی، اللہ اولاد بڑی پسند ہے، بیٹے اور بیٹیاں، ان کی تجھ سے حفاظت اور عافیت چاہوں۔ اس دعا میں وعدہ ہے، وعدہ، اس دعا میں وعدہ ہے، اور بہت بڑا وعدہ ہے اس دعا میں۔ وولدی، بیٹے بیٹیاں، اولاد، واہلی، میرے گھر والے، اماں، بہنیں، بھائی، عزیز و اقارب، میرا کنبہ، گھر والے، واہلی، ومالی، اور میری دولت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہماری محبتوں کا محور ہے۔ اگر کوئی مومن نہیں ہوگا تو 4 چیزیں، کیونکہ پہلی چیز صرف مومن کے ساتھ ہے، بسم اللہ علی دینی، دین کے علاوہ 4 چیزیں، ونفسی، جان، وولدی، اولاد، واہلی فیملی فیملی و مالی دولت. یہ چار چیزیں ہماری محبتوں کا محور ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, انہی کے لیے کوشش کرتے ہیں, انہی کے لیے محنت کرتے ہیں, یہ چار چیزیں. اور اگر مومن ہے اور ایک پانچویں اور اہم چیز اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. اللہ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہ مجھے میرے دل میں ایمان کی محبت بھر دے بہت زیادہ, کہ میرا دل میں ایمان محبوب ترین بن جائے, محبوب ترین بن جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اس دعا کو پڑھا, معمول بنا لیا, اس دعا کو معمول بنا لیا, ہر حادثے سے حفاظت, ہر مشکل سے ہماری عافیت اور حفاظت, معمول بنا لیا. اب یہ دیکھیں, ایک بندے کو مشکل ہوئی, پریشانی ہوئی, اس کی نظر کہاں گئی اور اس کا ذہن کہاں گیا اور اس کے حالات بہتر ہوئے اور اس کی پریشانی حل ہو گئی, اس کی پریشانی حل ہو گئی. میں نے درس میں سنا کہ 1200 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیا ہوا ہے. روزانہ میں 1200 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پڑھنے کا اہتمام ہے. اول آخر درود پاک کے ساتھ 12 دفعہ. جس دن سے یہ عمل کر رہی ہوں, رات کو خواب میں عجیب دنیا دیکھتی ہوں اور مجھے اپنے حالات بتاتے ہیں, انوکھی دنیا مجھ پہ کھل گئی ہے. اور واقعی یہ ایسا عمل ہے کہ جو شخص روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1200 مرتبہ پڑھے گا, اس کی مختلف تعداد ہیں اور مختلف تعداد میں مختلف اس کی برکات ہیں. ہر چیز میں اپنی خیر اور اپنی برکت ہے. اب یہ اس وقت جو بتا رہے ہیں 1200 دفعہ, اور اس میں واقعی کائنات کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور کائنات کے خفیہ اور پرسرار راز کھلتے ہیں. کوئی بندہ اس کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے اگر پڑھ لے تو لکھا ہے, خواب دیکھا کہ جنات کی دنیا ہے, ان کی عورتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ بالوں کو کنگھی کر کے باہر نہ پھینکنا. آپ کو علم ہے میں نے چند درس پہلے جنات کا بالوں, عورتوں کے بالوں کے ساتھ, یہ میں نے احادیث بیان کی تھی, مشاہدات بیان کیے تھے کہ جنات خواتین کی بالوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, خواتین کے بالوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پورا درس نیٹ پہ پڑھا ہے, چیک کیجئے گا. اب دیکھیں وہی بات آ گئی ہے, وہی بات کہ, اور ایک بات میں آگے بات جاری رکھتا ہوں, ایک بات یاد آ گئی بڑی کام کی. اکثر گھریلو جھگڑے آپس میں ناچاکی, نفرتیں, مشکلات, مسائل عورتوں کے بالوں کی دو وجہوں سے آتی ہیں. ایک, جب کھلے رہیں بال, چاہے گھر میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں, کیونکہ یہ جناتی شیطانی چیزیں بالوں پہ بہت زیادہ فرشتہ اور عاشق اور دیوانی ہوتی ہیں. اور ایک وہ بال جو کنگھی سے اترے اور ان کو پھینک دیا کوڑے میں, دفن نہیں کیا کسی مٹی میں. اس کو پانی میں نہیں بہانا چاہیے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اوپر پانی میں تیرتے رہتے ہیں اور پھر کہیں گندی جگہ پہ جا کے اٹک جاتے ہیں اور یا کسی کے ہاتھ آ جاتے ہیں. اب وہ کہنے لگے جنات کی عورتوں نے مجھے بتایا کہ بالوں کو کنگھی کر کے باہر نہ پھینکنا. ہم لوگ عورتوں کے بالوں کو کھاتے ہیں, ان پر عاشق ہیں اور ہماری غذا عورتوں کے بال ہیں. یہ مین انکشاف ہے. ہاں, مجھے اس طرح کے خواب آنا شروع ہو گئے اور میری زندگی سنبھلنا شروع ہو گئی اور خواب کے اندر مجھے حالات پتہ چلنا شروع ہو گئے. اس طرح کے خواب آنا شروع ہو گئے. جب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1200 مرتبہ پڑھی، آپ کو یاد ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جن کی ہر ایک غذا نہیں ہوتی، احادیث میں میں نے باقاعدہ مستند احادیث کے حوالوں کے ساتھ آپ سے عرض کیا تھا، وہ حوالے اب بھی ہمارے میرے اس درس کے نیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ جنات ایسے ہیں ان کی غذا خوشبو ہے، کچھ ایسے ہیں ان کی جنات ان کی غذا ہڈیاں ہیں، اور وہ ہڈیاں جو ہم کھاتے ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان ہڈیوں کی وجہ سے مالدار ہو گئے ہیں، ان کا رزق وسیع ہو گیا، ان کو دولت ملی، انہیں اللہ پاک نے غیبی رزق عطا فرمایا اور وسعت اور رزق کے خزانے ملے ان ہڈیوں کی وجہ سے، جنہوں نے ہڈیاں کھائیں، گوشت کی ہڈیاں، چاہے وہ مرغی کا گوشت ہے، چھوٹا بڑا گوشت ہے، ان ہڈیوں کو سنبھالا، ان ہڈیوں کو سنبھالا اور پھر ایسی صاف جگہ پہ رکھا جہاں جانور کھا جائے، ہمارے سامنے بظاہر وہ جانور ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا کملی والے نے فرمایا اور بڑے بڑے فقہا، محدثین، مجتہدین، علماء، آل رسول، اصحاب رسول کے تجربات ہیں اور میرے پاس بے شمار تجربات ہیں کہ ان ہڈیوں کا رزلٹ کیا ملا، اور بعض لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ کو چیزیں پردے ہٹا دیتا ہے، جیسے یہ ابھی آپ نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پردے ہٹ گئے، آپ نے سنا بعض لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اگر کسی کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں تو پھر کبھی کبھی یقین بھی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے دکانداری بہت ہے لیکن کبھی ایمانداری بھی کہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے دکانداری بہت ہے، دکانداری عمومی ہے لیکن کہیں کہیں ایمانداری بھی ہو جاتی ہے، پھر اگر کسی کی آنکھوں کے پردے ہٹے ہوئے ہیں تو اللہ نے ہٹا دیے ہیں اور اس کو آنکھوں سے بہت کچھ دکھتا ہے، نظر آتا ہے، اور اس میں کچھ تھوڑا سا اعتماد بھی کر لینا چاہیے، ہڈیاں ان جنات کی غذا ہیں، بال جنات کی غذا ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کے بال، اور اس سے بہت بڑے فتنے پھیلتے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل اور بہت زیادہ بیماریاں، گھریلو جھگڑے، الجھنیں اور نفرتیں اور طلاقیں، اور گھر کے اندر پھر جہنم بن جاتا ہے، بظاہر ایک چھوٹے سے بال ہی تو ہیں، دیکھیں بظاہر ایک چھوٹا سا ربڑ ہی تو ہوتا ہے، میں آ رہا تھا اسلام آباد سے تو ہمارے ایک باری صاحب تھے، ان کی گاڑی تھی، پرانے ماڈل کی بڑی گاڑی تھی، اچھا وہ گاڑی نا موٹر وے سے آ رہے تھے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، میں بار بار گرل کے سامنے ہاتھ ڈال رکھوں تو وہ گرل جو جہاں سے کولنگ تھی، بڑی پرانے ماڈل کی گاڑی تھی اور بڑا طاقتور اسی تھا اس کا، اس میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور میں پہلو بدل رہا تھا، اندر گرمی، آگ، جلن، حبس، تو میں نے کہا یہ اے سی چل تو رہا ہے، کولنگ کہاں آ رہی ہے، کہنے لگے اصل میں اس کے دروازوں کے ربڑ کمزور ہیں، اور ربڑ کمزور ہے، کھڑکی بند تو ہوئی ہے پر ان میں سے باہر کی گرم ہوا آ رہی ہے، اور وہ اتنی گرم ہے کہ ہمارا اے سی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا، تو جس کی وجہ سے گاڑی گرم ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، آپ کو بھی آ گئی، واقعی طارق نے بات سچ کہی ہے کہ گاڑی کے ربڑ جو ہے خراب تھے جس سے دروازے بند ہوتے ہیں دو درمیان میں اور ہوا نہیں آتی، اور ربڑ کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے اے سی بھی چل رہا پر ٹھنڈک بھی نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھ اچھی طرح آ گئی، لیکن اگر میں یہی بات کہوں کہ ہماری زندگی میں شیطانی چیزوں کا دخل ہے، آپ مجھ سے دلیلیں مانگتے ہیں، پھر آپ مجھ سوال ایک بھی کرتے ہیں، اچھا جناب آپ یہ بتائیں یہ جنات انگریزوں کو تو تنگ نہیں کرتے، ہمیں کیوں کرتے ہیں، تو شکر ہے انگریزوں کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے ہر موبائل میں نیٹ دے دیا ہے، اور یوں جنات کو کلک کریں اور نیٹ کی دنیا میں جائیں، پتہ چلے گا کہ انگریز تو بیچارے اس لیے ہم سے زیادہ گرفتار ہیں جو وہاں واقعات ہو رہے ہیں. اتنے واقعات کہ انگریزوں، یعنی دوسرے لفظوں میں جنات کے ستائے انگریز اور جنات کے ڈسے انگریز، جائیں نیٹ پہ اور گھومیں اور پوچھیں کہ ہاں نیٹ تو بتا، انگریز بھی جنات سے متاثر ہوتے ہیں یا انہوں نے ایسی کہانیاں چلائی ہوں گی؟ تو پتہ چلے گا نہیں، صرف ہم متاثر نہیں ہیں، دنیا کا ہر فرد متاثر ہے. اور جس کو کلام الہی کی تاثیر مل جائے اس کی حفاظت ہے، باقی کسی کی حفاظت نہیں ہے، باقی کسی کی حفاظت ہے. اسی کی حفاظت ہے. جس کو کلام الہی کا فیض مل جائے وہ مطمئن ہے. مجھے ایک بندے نے کہا ایک دفعہ، مجھے کہنے لگے جی میں آپ کے درس بھی سنتا تھا، جب جنات والا معاملہ آتا تھا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اس معاملے میں میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، اور بعض اوقات وہ میں آگے کر دیتا تھا، جنات والی کہانی آگے کر دیتا تھا. میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی اور وہ بات یہ تھی کہ جنات ہمیں ہی ستاتے ہیں، یہ جو انگریز ہیں انہیں جنات کچھ نہیں کہتے. گلے کے دفعہ آپ نے درس میں یہ بات کہی، پھر خیال آیا بات تو ٹھیک ہے، نیٹ پہ دیکھنا چاہیے، اور کہا کہ مجھے بڑی معلومات ملی. اگر آپ اب مجھے اپنے ممبر پہ کہنے لگا بٹھا دیں تو میں 2-2.5 گھنٹے جنات کے انگریزوں کے ساتھ بھی تھے وہ واقعہ سناؤں گا، وہ واقعہ. کہنے لگا میں کیا کروں گا، موبائل اپنے سامنے رکھ لوں گا، وہی چیزیں نکال لوں گا ریسرچ، اور میں ان لوگوں کو سناتا جاؤں گا سناتا جاؤں گا سناتا جاؤں گا سناتا جاؤں گا کہ یہ ایک زندگی کا ایسا نظام ہے جس میں ہم متاثر نہیں ہیں، کچھ اور لوگ بھی متاثر ہیں. اب دیکھیں یہ بال ہے، صرف بال ہے، بال ہے صرف، اور عمومی طور پہ کنگھا کیا بال پھینک دی. پہلے دور میں جو بوڑھی سمجھدار خواتین ہوتی تھیں وہ بالوں کو سنبھال سنبھال کے رکھتی تھیں، بالوں کو سنبھال سنبھال کے رکھتی تھی بوڑھی سمجھدار خواتین. آج بھی ہیں جو بالوں کو پھینکتی نہیں ہیں، بلکہ اپنے گھر کے مردوں سے کہتے ہیں یہ بال لے جائیں کہیں گڑھا کھود کے ان کو دفن کر دیں، ان کو دفن کر دیں. اور اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی 1200 مرتبہ، اس کا اہتمام کیا، پڑھتے پڑھتے اللہ نے بہت سی چیزوں سے دروازے ہٹا دیے اور بہت سی چیزیں مجھے نظر آنا شروع ہو گئی اور بہت سی چیزیں مجھ پہ کھل گئیں. آپ بولیں اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اگر ہمیں سمجھ نظر آئے تو ہم مانیں گے، ہمیں نظر نہ آئے تو نہ مانیں گے. چلو نظر نہیں آتا پھر نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھ لو، اٹھاؤ. میرے پاس ایک کیس آیا کینیڈا کا کہ ایک کھلونوں کی دکان ہے جس میں حساس کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، رات کو دکان بند کر کے جاتے ہیں، جب صبح آتے ہیں تو ہر کھلونا نیچے گرا ہوا ہوتا ہے اور بہت سارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے جیسے کسی نے نیچے گرائے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ایسے جیسے اٹھا کے کسی نے پھینکے ہیں. گرنا اور ہوتا ہے پھینکنا اور ہوتا ہے، گرنے سے نقصان کم ہوتا ہے، پھینکنے سے تو چکنا چور ہو جاتے. انہوں نے پتہ نہیں کیا ہے بڑی تحقیق کی، کیمرے جب چیک کیے تو میں کیمرے کچھ نہیں بتا رہے تھے، بعض کیمروں میں کچھ ایسے سائے سے محسوس ہوئے بس، اور ایسے محسوس ہوتا کیمرے بتا رہے تھے کھلونا خود بخود گر گیا، یا کھلونا بعض ایسے ہے جیسے کسی نے نشانہ کر کے دیوار پہ مارا یا کسی چیز پہ مارا، بس یہی کچھ تھا. اب وہ جو بندہ تھا نا جو وہاں جاب کرتا تھا وہ پاکستانی تھا، دکان گورے کی تھی، تو اب وہ گورا بے بس کیا کرے کیا کرے. پتا احساس تو اسے بھی ہو گیا کہ کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی گڑبڑ ہے کہیں ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے اس سے کہا یہ جنات ہیں، پھر جنات کی کچھ دلیلیں دی، اس کو سمجھایا، کہہ رہے اس کو سمجھ تو نہ آیا لیکن میری کچھ مان گیا، چلو اب حقائق سامنے ہیں، کھلونے ٹوٹ رہے ہیں، روزانہ رات کو یہی کچھ ہو رہا، اور حساس کیمرے کو اسی انسان کو نہیں بتا رہے، تالے بند ہیں، چابی اسی کے پاس ہے، حساس کیمرے کسی انسان کو نہیں بتا رہے، اور وہ صرف یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ سائے ہیں. میں نے انہیں کچھ اعمال بتائے، میں نے کہا آپ ہی اس دکان کے اندر رات کو بیٹھ کے یہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اعمال پہلے آپ کی حفاظت کریں گے پھر اس دکان کی حفاظت کریں گے. جیسے کہتے ہیں نا، جو وما قدر اللہ حق کا قدر ہی والارض جمیعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، جو یہ دعا پڑھے گا یہ دعا سوار اور سواری دونوں کی حفاظت کرے گی، سوار اور سواری دونوں کی یہ دعا حفاظت کرے گی، جو یہ دعا سواری سوار ہوتے ہوئے پڑھے گا، یہ سواری کی بھی حفاظت ہوگی اور سوار کی بھی حفاظت ہوگی. اسی طرح مسنون اعمال اور وحی کی برکتوں والے اعمال، یہ پڑھنے والے کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور ان کا کام ٹھیک ہو گیا، وہ کھلونے ٹوٹنا ختم ہو گئے اور وہ چیزیں حفاظت ہوگی. وہ حیران ہوئے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے کہنے لگے جی میرا باس گورا جو آپ کو ملنا چاہتا ہے، کہتے ہیں اس سے ملوائیں. میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے جو ہیں استاد ہیں، میرے ٹیچر ہیں. اسے کیا پتا مرشد کیا ہوتا، کہہ رہے میرے استاد ہیں، میرے ٹیچر ہیں، وہ روحانیت کے. اچھا جی، اب دیکھیں، بندہ اپنے دوست کے گھر گیا، اپنے باڑے میں مایوس بیٹھا ہوا تھا، جانوروں کا باڑا، پریشان حال معلوم کیا، معلوم ہوا کہ اس کی بھینس ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھا رہی، منہ سے جھاگ جا رہی ہے، لیٹی ہوئی ہے، 6 سے 7 ہزار کی دوائی کر چکا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ منہ پر مسکراہٹ دکھائیں اور چلتے ہی دیکھتے ہیں، اللہ کرم کرے گا. وہ حافظ قرآن تھا. بندے نے کہا کہ آپ ہلکی اونچی آواز اور خوش الہانی کے ساتھ اذان 7 مرتبہ کہیں اور کان میں پھونک ماریں، اور میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افاسب تو یہ میں پڑھتا ہوں، 7 دفعہ میں نے پڑھا، 7 دفعہ اس نے اذان پڑھی، اور پڑھ کے اس بھینس کے کانوں پہ دم کر دی، پہلے دائیں کان میں اذان دم کی، پھر بائیں کان میں، اسی طرح میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پہلے دائیں کان میں دم کر دی پھر بائیں کان میں. ہم باتوں میں مشغول ہو گئے، 10-15 منٹ کے بعد دیکھا تو وہ بھینس کھیت میں چرنی گئی ہوئی تھی، اور میرا دوست حیران ہو گیا، میں حافظ قرآن تھا مجھے پتا نہیں تھا، اور بھینس ٹھیک ہو گئی. کہا کہ میں ایک صاحب کے ہاں گیا، ان کا اونٹ بیمار تھا اور بڑا بہترین اونٹ، حلال کرنے کا سامان تیار تھا، چھری وغیرہ ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ خدا نہ خواستہ ادھر ادھر ہو تو چلو چھری تو پھیر دے. آخری حربے کے طور پہ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کوئی جانور پہ دم کرتے ہیں، ہمارے بھی اونٹ پہ دم کر دیں. چھری ساتھ رکھی ہوئی، ہر چیز رسیاں رکھی ہوئی، اس کا پاؤں باندھ دیں گے، اس کا سر باندھیں گے، یہ باندھیں گے، اس کو ذبح کر دیں گے، کیونکہ اونٹ کو ذبح کرنا ایک بہت بڑا مشقت کا کام ہے. کہنے لگے میں تسبیح خانے سے نا جو ماہانہ دم والا پانی تھا وہ ساتھ لایا، یہ جو لوگ دم کراتے ہیں ساتھ اپنے آپ کو بھی، پانی کو بھی، اپنی چیزوں کو بھی، وہ تھا ساتھ لے گیا. کہنے لگے میں نے پوچھا آپ میں سے اذان کون دے گا، مشکل سے ایک بندہ ملا، اس کی وجہ کسی کو اذان آتی نہیں تھی، اس نے اذان دی، میں نے افحسبتم والی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اس نے اذان دی، میں نے آفا سبتم والی آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور کہا کہ میرے مرشد نے پانی دم کر کے دیا ہے، تین چار دن پانی ملا کر پلائیں، اب علاج نہ کرنا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اونٹ ٹھیک ہو گیا تھا، اور آج وہ اونٹ ہمارا قیمتی اونٹ ہے، ایسے ہے جیسے بیماری نہیں ہو۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، اس کو یہ جو راز ملا ہے، سورۃ المومنون قرآن ہے اور اذان حدیث ہے، اور دونوں وحی ہیں، کیونکہ اذان کے بول باقاعدہ وحی کے ذریعے نازل ہوئے تھے کہ ہم نماز کے لیے کیسے بلائیں، مختلف صحابہ نے، غلامان مصطفیٰ نے، آل رسول، اصحاب آل بیت نے مشورے دیے، ایسا کریں ایسا کریں، آخر خواب کے ذریعے یہ اذان کے بول بتائے گئے، اور پھر طے ہوا کہ نماز کے لیے انہی مبارک بولوں کے ذریعے بلایا جائے گا، ایک پکار ہوگی کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ بول ایسے طاقتور ہیں، ایسے طاقتور ہیں، ایسے طاقتور ہیں کہ دنیا کا کوئی انگزائٹی کا مارا ہوا، اسٹریس کا مارا ہوا، لا علاج بیماریوں کا مارا ہوا، دل کے مسائل، جگر کے، معدے کے مسائل، ذہنی ٹینشن کے، الجھنوں کے مسائل، کوئی بندہ کہتا ہے میں مایوس ہوں، تو ان سے کہیں چپ کر کے سورۃ المومنون کی آخری چار آیات سات بار اور اذان سات بار پڑھ کے اپنے کانوں میں خود دم کر دے، تصور کے ساتھ پہلے دائیں کان میں دم کر دے، پھر تصور کے ساتھ بائیں کان میں دم کر دے۔ دیکھو ہر عمل کے ساتھ، یاد رکھنا، ہر عمل کے ساتھ، ہر عمل کے ساتھ میرے رب کی اور اس کے حبیب کی قسمیں نہیں ہیں، اس عمل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مریض کو دیکھا، وہ پڑا ہوا ہے، کملی والے کے غلام نے اس مریض کو پڑھ کے یہ دم کیا اور وہ اٹھ بیٹھا، تو حضور نے پوچھا عبداللہ کیا کیا تم نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ پڑھ کے دم کیا، یہ پڑھ کے اس کے دم کیا، تو حضور نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان سنے، آپ نے فرمایا مفہوم ہے جو شخص اس کو یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ، کس کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو پڑھے گا، یقین کے ساتھ اس کو پڑھے گا، یقین کے ساتھ پڑھے گا، تو اس یقین کی وجہ سے اگر وہ پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اپنی جگہ چھوڑ دے۔ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا اپنے کمرے میں، بلڈنگ تھی بہت اونچی، پہاڑوں سے بھی اونچی، میں نیچے پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، دور تحاد نظر پہاڑی پہاڑ تھے، اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا اس آیت کی کیا طاقت ہے، بظاہر کیسے ممکن نظر آتا ہے یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائے، پھر مجھے وہاں نیچے ٹرنل نظر آئیں کہ دیکھیں پہاڑ نہیں ہٹا سکے، نیچے سرنگ نکال کے سڑکیں نکال لی کہ میں راستے کہاں سے لائیں، پہاڑ اس کا مطلب ہے نہیں ہٹ سکتا، اور میرے کملی والے نے فرما دیا جو اس کو یقین سے پڑھے گا تو ایسے ہے جیسے پہاڑ ہٹ جائے، پہاڑ ہٹ جائے گا تو یہ بیماری، یہ جادو، یہ جنات، یہ اثرات، یہ بندشیں تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ دے دے گا، ہٹ جائے گا اور اپنی جگہ سے۔ اتنی طاقتور آیت ہے یہ سورۃ المومنون کی آخری چار آیات، اتنی طاقتور ہے، وہ انسان ہے یا جانور؟ اس دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے مرغیوں کا کاروبار جب بھی کیا ہمیشہ گھاٹا، آخر کار چھوڑ دیا، پھر آپ سے ایک بات سنی تھی کہ اپنے کاروبار والی جگہ پہ کبھی گناہ نہ کریں، اور کبھی کسی کی چیز، مال حرام مشکوک، اپنی مرغیوں کو نہ کھلائیں، اور وہاں نفل تسبیحات پڑھیں، تو کہنے لگے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اور جب بھی میں جاتا ہوں اکثر وہیں رہتا ہوں، ہر وقت افحسبتم والی آیت، یہ سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیت، اور اذان پڑھ کے میں اپنی مریوں کو دمی کرتا رہتا ہوں ان کے کانوں کا تصور کر کے، اور کہنے لگا ریٹ گر جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں کہ بٹھے کا کام اور مرغیوں کا کام ہوائی کام ہے، کہتے ہیں اس کا بٹھا بیٹھ گیا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور کہا مجھے آج تک اس کے بعد گھاٹا نہیں ہوا، سارے رو رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے کئی ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ کے کنگ ہوتے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے آؤٹ ہوتے ہیں بیچارے نظر ہی نہیں آتے، کئی لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ میں مارکیٹ میں ہوتا ہوں اور مجھے گھاٹا نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، بعض اوقات میرا خرچہ نکل آتا ہے اور میں آگے چلنے کے قابل ہو جاتا ہوں، اور کہا اب تو اکثر ایسے ہو رہا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پچھلے سارے گھاٹے بھی پورے ہو رہے ہیں، اتنا نفع ہو رہا ہے جب سے میں نے یہ آیت پڑھنا شروع کی، اور اپنے جگہ پہ نفل پڑھتا ہوں، نماز کا وقت ہے نماز پڑھتا ہوں، اور ان کسی گناہ سے بچتا ہوں، اللہ نے یہ برکتیں دے دی۔ یہ واقعات ہیں، اور ہم انسانیت کو یہ واقعات دے رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ اللہ کا نام دے رہے، اور لوگوں کو یہ چیزیں دے رہے، میری درخواست یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر تسبیح خانے سے جوڑا ہے تو تسبیح خانے کے ساتھ جڑتے ہوئے یقین ہو، ہم کوئی ایسی جگہ نہیں گئے جہاں ایمان بھی لٹوا بیٹھے اور جان بھی لٹوا بیٹھے، ایسی جگہ نہیں گئے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں، اب دیکھیں لوگوں کو ہم نے کس چیز پہ لگا دیا، ذرا غور سے سنو، لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں، معمولی سی ملازمت ہے، ان وظائف کی برکت سے جو آپ بتاتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اضافہ کر دی، لوگوں کو وظائف بتاتی ہوں اللہ نے اتنی عزت دی میں حیران ہوں، اللہ نے ہمیں ترقی دی، سکیل 9 پر ہم چلے گئے، تنخواہیں بڑھ گئیں، ملازمت بھی پکی ہو گئی، خود میرا گھرانہ جادو جنات میں مبتلا تھا، علامہ لاہوتی صاحب کا کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں، ان کے وظائف میں بڑے خزانے ہوتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کے وظیفے لکھ کر دیتی ہوں، جیسے ڈاکٹروں کی پرچیاں بنتی ہیں، خصوصاً یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک یہ وظیفہ، دوسرا سورۃ الکوثر کا، سورۃ الکوثر کا 129 دفعہ ایک یہ وظیفہ، اور تیسرا یا کہاروں کا، میں لوگوں کو بتا کے آتی ہوں، ایک ماہ کے بعد پھر جاتی ہوں، لوگ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے آنکھوں کی پلکوں پہ اٹھاتے ہیں، میں لوگوں کو وظیفے بتا کے آتی ہوں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں یہ بستر کی چادریں بیچتا ہوں نا، بستر کی بیڈ شیٹیں ہوتی ہیں، چادریں اکثر گاؤں دیہات میں بیچنے والے ہوتے ہیں، کہنے لگے ملتان یا فیصل آباد سے لیتا ہوں اور میں بستر کی چادریں بیچتا ہوں، اور کہا میری خریدار اکثر خواتین ہوتی ہیں، اور مجھے مائی کو مطمئن کرنے کا بڑا فن آتا ہے، مجھے کہنے لگا ایسی چیز طریقے سے اس کو بتاتا ہوں کہ وہ بیچاری ماری ادھار لے کے مجھ سے چیز لے لیتی ہے، وہ کہنے لگا میں نے درس سونا شروع کیا، ایک مائی آئی وہ بیچاری کا بچہ رو رہا تھا، میں نے اس کو کہا بچے کے اوپر زمزم پڑھ کے دم کیا کر، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے کہا زمزم، میں نے کہا ہاں سمجھا دیا، کہنے لگے ایک مائی کا کو مسئلہ تھا اس کو فلاں وظیفہ بتا دیا، اس کو یہ بتا دیا، اس کو یہ بتا دیا، میں سودا بیچ کے چلا گیا، کہنے لگا کوئی مہینوں کے بعد پھر، کیونکہ دیہات میں کوئی فصل وغیرہ ہو تو لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پھر وہ چیزیں لیتے ہیں، کوئی فصل گندم کی، بھائی جاگ رہے، ابھی تھوڑا سا جھوٹا آیا تھا، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں دور، اللہ اکبر، کہنے لگے حضرت وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ پرانوں کو وقت نہیں دیتے، انہوں نے کہا آ جاؤ، بس صرف وقت پہ آنا، سونا نہ، آ جائیں گے، ایسے نکلے جو میں قدس ہیں، اللہ اکبر، آ جائیں گے. صرف دو چیزیں، زیادہ نہیں، سوئے نہ، وقت پہ آ جائیں. سارے شوق پورے ہو گئے، انہوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا. پھر آپس میں بیٹھ کے کرتے تھے، وہ بکانی بھی چوپٹ ہو گئی. ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کہاں تک کہانی چلتی ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، سارے سو گئے داستان کہتے کہتے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اور اللہ کا، میں کئی ماہ کے بعد جب گیا، میں نے آواز لگائی، وہ تو مائیاں بچے لوگ دوڑتے آئے. میں کہا یا اللہ کیا ہو گیا، اور سارے آئے. وہ کہے میرے گھر کھانا کا پہلے مانگتا تھا، کھانا نہ دے دو. تو کہہ رہے تو ہمیں کون سا مفت دیتا ہے، کیس چادریں پیسے سے کھانا کا. اب دیہات میں ہوٹل نہیں ہوتا، گاؤں میں ہوٹل تو تھا نہیں، کہ روٹی کہاں سے کھاؤں. لگا ہر بندہ کہے کہ ہمارے گھر روٹی کھا، تو ہمیں وظیفہ بتا گیا تھا ہمارا یہ فائدہ ہو گیا، وہ کہے تسبیح بتا گیا ہمارا یہ نفع ہو گیا، یہ کام بن گیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ ملجھن دور ہو گئی. وہ کہنے لگا میں تو پیر بن گیا، لوٹا لے کے میرے ہاتھ دلا رہے ہیں، چار پائی پہ کھانا پکا ہوا، اور جس کے گھر میں نے کھانا کھایا اس کا اعزاز. اب میں چار پائی پہ بیٹھا ہوں، گچھڑی سائیکل میرا ساتھ کھڑا ہے جس پہ کھیل چادریں بندی ہوئی تھی، اور ساری مائیاں لوگ گاؤں والے چار بھائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایوے لوگ کی سڑ دینے میرے کھان پین دو. اعمال کی برکتیں، اعمال کی برکتیں، مدینے والے کی وحی کی برکت ہے. اللہ نے ایک بے حیثیت آدمی کو اتنا مقام، مقار اور عزت دے کے آنکھوں سے دکھا دیا کہ میں چاہوں تو ایسے کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو ایسے دے سکتا ہوں. اعمال کی برکت ہے اور اعمال کے نفع. ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ اتنے ہیں، اتنے ہیں کہ لوگ مجھے جو ہے، مجھے وہ انتظار کرتے ہیں، میرا مہینے کے بعد میں جاتی ہوں، میرا انتظار کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. انتظار کرتے ہیں. کہ ہمارے گھر کے قریب دریا میں چارپائیاں کوندر کا کام کرتے تھے، یہ جو دریا کے ساتھ ہوتی ہے نا، جھیلیں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے اس میں کچھ لوگ کوندر کا کام کرتے تھے، یہ جو چارپائیوں کا باندھ بناتے ہیں، یہ صفحے بناتے ہیں، تنکوں والی صفحے، اسے کوندر کہتے ہیں. وہاں تھی دلدل، دو آدمی دریا کے اندر دلدل میں چلے گئے اور غائب ہو گئے، دلدل کھا گئی. ایک دفعہ ہماری گاڑی پھنس گئی تھی دلدل میں، 4x4 گاڑی، اور بندہ ریسے لگوا رہا، دور سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہ کیا کر رہے ہو، دوڑی سارے ویل تو اندر چلے گئے، اس کو حرکت نہ دو، جو حرکت دو گے گاڑی اندر جائے گی، چپ کر کے خود نکل آؤ پہلے، اور کوئی طاقتور ٹریکٹر کہیں سے لاؤ بڑا، اور وہ گاڑی نکال سکے گا، ورنہ جو تم ریسے دو گے. اصل میں یہ ہمارے پاس جو گاڑی تھی، اس کے جو چلانے والا تھا، اس کو اپنی ڈرائیونگ پہ مان تھا، یعنی اس کا مان دیکھیں، میں ایک کھلی جیپ تھی، شکاری جیپ تھی، مجھے شکار کا شوق کبھی نہیں رہا، میں تو جب جاتا ہوں تو ہرن بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہی بندہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگا، ہم راتوں کے سناٹے میں آتے ہیں تو ہرن نہیں ملتا، دن کے اجالے میں ہرن ہے. انہیں میں نے کہا ہرنوں کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے کہ ہم شکار کی نیت سے نہیں آئے، ہماری نیتوں کا پتہ ہے، ہم خیر خواہی کی نیت سے آئے ہیں. تو ان کو اپنی ڈرائیونگ کا مان یہ تھا، کھلی جیپ تھی، آگے شیشہ تھا، اوپر سے کھلی تھی، ایسے میں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا ہینڈل، تو تیز جیپ جا رہی تھی، ایک گاؤں تھا، آگے ایک بہت بڑا گڑھا آ گیا، مجھے کہنے لگا ریڈی. اللہ اکبر، مجھے وہ منظر یاد ہے، اس نے جو ریس تھی نا گاڑی کو، گاڑی گڑھے کے پار جا کے اور پھر چلنا شروع ہو گئے. اور وہ گاڑی گڑھے سے بہت بڑی تھی, یعنی گڑھا گاڑی سے بہت بڑا تھا, بھول گیا, اور وہ پار کر گیا. اور اسے اپنی ڈرائیونگ پہ اتنا مان تھا. میں اپنے والد صاحب رحمتہ اللہ کے باغ میں گیا تو آگے ایک نہر ہے, بڑی ساری نہر ہے. کہنے لگا اگر میں اس نہر کے اندر آپ کو گاڑی چلا کے دکھاؤں, اور چلاؤں بھی ایسے کہ پانی کی مخالف سمت پہ. اس نے نہر کے اندر گاڑی ڈال دی, پانی اندر اور گاڑی چل رہی. اب میں نے کہا نکلے گی کیسے, کہہ رہی یہیں سے نکالوں گا, اور وہ نکالی. اللہ نے کچھ لوگوں کو فن دیا ہوتا ہے, یہ موت کے کنویں میں جو گاڑیاں چلاتے ہیں, یہ بھی تو فن ہے نا, ایک سبجیکٹ ہے, ہر بندے کا ایک سبجیکٹ. تو اسے اپنے اس پہ مان تھا, لیکن دلدل ہمیں ہضم کیے جا رہی تھی. تو پھر وہ اللہ کا فضل ہوا, کچھ اعمال کیے, پھر وہ ٹریکٹر آیا, گاڑی نکل گئی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ دو آدمی غائب ہو گئے. محلے میں شور ہوا کہ بہن اور بہنوئی دونوں ڈوب گئے. میں ان کے گھر گئی افسوس کرنے, صبح تک لاش نہیں ملی. پھر میرے دماغ میں آیا میں کیوں نہ ان کو یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بتاؤں. میں نے ان کو کہا کہ وہ مل کر پڑھیں, اور تمام خواتین گٹھلیاں لے کر پڑھیں. ابھی انہوں نے 5000 ہی پڑھی تھی, اطلاع آئی کہ ایک لاش مل گئی, اور دوسری لاش بھی مل گئی اس کے پڑھنے سے. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو اس واقعے سے ایک نقطہ بھی بتاتا جاؤں. میری ایک لیڈی, آگے سننے کا نقطہ بتاتا ہوں, میری ایک لیڈی ہیلتھ ورکر پچھلے 8 سال سے مے کے بیٹھی ہوئی تھی. میں کسی کو وظیفہ بتا رہی تھی, حالانکہ اس کو نہیں بتا رہی تھی, اس نے سن لیا. اور اسی وظیفے کی برکت سے آج اس کا گھر آباد ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے. کون سے وظیفے کی برکت سے؟ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں بات آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو اپنے جوبن پہ تھا, جادو تھا اور جوبن تھا اس کا, اور سر پہ چڑھ کے بولتا تھا, اور طاقتور جادو تھا. اور فرعون کے دربار میں سرکاری درباری جادوگر تھے, درباری جادوگر تھے, جیسے درباری شاعر ہوتے ہیں, درباری حکیم شاہی حکیم ہوتے ہیں, اس طرح شاہی جادوگر تھے. اور جادو تھا اور اپنے پورے عروج اور طاقت پہ تھا فرعون کے دور میں. یہ جو آج بھی فرعون کی بنی ہوئی احرام مصر ہیں, فرعون کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, سائنس حیران ہے, اتنا ٹنوں بڑا وزن, اتنا ٹنوں بڑا وزن یہ اٹھایا کیسے تھا, آج بھی حیران ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی لفٹیں کہاں سے آئی تھیں اور یہ کیسے اٹھایا ہوگا, آج بھی یہ بات حیران. تو یہ جو موسیٰ کے دور میں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, ہر نبی جب آتا ہے یاد رکھیے گا اس دور کے فتنوں کا حل اس کے پاس موجود ہوتا ہے, اس دور کے فتنوں کا حل اس کے پاس موجود ہوتا ہے. ہر نبی جب بھی آتا ہے اس دور کے جو فتنے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, اس دور کے جو دعویٰ کرنے والوں کے پاس دعوے ہوتے ہیں, اللہ کا نبی آ کے اس دور کے فتنوں ان دعووں کو توڑ دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ عصا دیا اور معجزات دیے, معجزات دیے. تو ان عصا اور معجزات کے ساتھ جادو ٹوٹا اور سارے جادو ختم ہو گیا, اور جادو جادوگر اور جادوگروں کا گرو فرعون سب ڈوب گئے. جادو بھی ڈوبا, جادوگر بھی ڈوبے, اور ان کا بڑا گرو تھا فرعون وہ بھی ڈوب گیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس فرعون کی لاش کو پانی کا حکم دیا کہ اس کو نہ کھائے نہ نگلے مگرمچھ مچھلیاں. اللہ نے اسی فرعون کو آج ہمارے لیے عبرت کا نظام بنا کے رکھ دیا ہے, اور آج بھی وہ محفوظ ہے میوزیم میں مصر کے. اس دور میں جو بادشاہ آتا تھا نا اس کا نام فرعون ہوتا, جیسے ہمارے ملک میں کرسی صدارت پہ جو بھی آئے گا ہم اسے صدر کہیں گے, نام اس کا جو بھی ہوگا. کرسی وزارت عظمیٰ پہ جو بھی آئے گا ہم وزیر اعظم کہیں گے, چاہے نام کوئی بھی ہے. اس دور میں جو بھی آتا تھا بادشاہ اس کا ٹائٹل جو ہوتا تھا, خطاب جو ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا فرعون. اور یہ جو فرعون موسیٰ تھا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا تھا, اس کو اللہ نے محفوظ کر لیا. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے نام کی برکت یہ ہے, کیونکہ یہ موسیٰ واحد نبی ہیں, اللہ نے 28 پاروں میں ان کا نام لیا ہے, اور باقی جو 2 پارے ہیں ان کا نام نہیں لیا, ان کے نام کی نسبتیں ہیں, اشارے ہیں. تو جب بندہ پڑھتا ہے نا یا رب موسیٰ یا رب کلیم, تو جو موسیٰ اور کلیم کے ساتھ اللہ کی طاقت اور قدرت تھی جادو کے دفیے کے لیے اور جنات کے روگ کے لیے توڑ کے لیے, تو اللہ غیب سے وہی طاقتیں آج بھی لوٹا رہا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ بدر والا ایمان لیا, آج بھی فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, یعنی گردوں کہتے ہیں آسمان کو, آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. اس وظیفے اس لفظ میں وہ طاقت ہے کہ جو چیز جنات کے ہاتھ میں ہو, شیاطین کے ہاتھ میں ہو اور انہوں نے گم کر دی ہو, یا جادو کی نظر میں ہو اور جادو کے اثر میں ہو اور جادوگروں نے ان چیزوں کو ختم کر دیا ہو, اللہ پاک جل شانہ اس چیز کو واپس لاتے ہیں اپنے نام کی برکت سے. یہ اور پھر آخر میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, یہ تو ایسے ہے کہ ساری چیزوں پہ مہر لگا دیتی ہے. مہر ہمیشہ آخر میں لگتی ہے, سٹیمپ لگ جاتی ہے, اور اللہ پاک ایسی مہر لگا دیتے ہیں اپنے نام کی برکت سے کہ اسی وقت اللہ پاک فیصلے کر دیتے ہیں اور کام بن جاتے ہیں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لوگوں کے مشاہدات ہیں, لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں, لوگ ہمیں زندگی کا یہ سبق دے رہے ہیں, یہ لوگوں کے مشاہدات ہیں اور یہ لوگوں کے تجربات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے یہ تجربات یہ مشاہدات مجھے آپ کو دیے ہیں. سوال پھر وہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کن کاموں میں لگا دیا ہے. دیکھیں ایک بات کہوں, ایک کچھ وظیفہ ایسے ہوتا ہے, کچھ وظیفہ کہوں اسے, جو کسی زبان میں ہوتے ہیں. میں ایک فارسی کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں, فارسی کا وظیفہ بتاتا ہوں. ہر چند گناہم زیادہ دو بیرون است, لطف و کرمت ولی ازاں افسون است, نمید مچو ز رحمت تو ہرگز, جرمم چو خس است فضل تو بچون است. جو بندہ 40 بار اس کو صبح شام پڑھے گا رزق بے بہا ہو جائے گا. اب پڑھ لیا, دنیا تو ملی آخرت تو نہ ملی. وحی کی برکت, قرآن پاک کی آیت, اللہ کا نام واحد ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دنیا اللہ نے مقدر اتنی لکھی تھی, میرے اللہ نے کہا میرے بندے تو نے مالدار میں نے تجھے نہیں کرنا, شہرت نہیں دینی, اسی گمنامی میں 4 دن گزار کے میرے پاس آ جا, اتنی بڑی جنت نیم کے تیرے لیے میں نے رکھی ہے, کس کس کا حساب دیتا پھرے گا, کس کس چیز کا حساب دیتا پھرے گا. دنیا مختصر تو حساب بھی مختصر, کیا خیال ہے؟ لیکن بندہ تسبیحاں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، وظائف کرتا رہا، اس کا نفع کیا ملا؟ اللہ پاک جل شانہ نے وہی نفع آخرت کے حصہ میں ڈال دیا کہ میرے بندے چلو تیری دنیا بھی بنا دی، تیری آخرت بھی بنا دی. فارسی کے شعر سے آخرت تو نہ بنی، دنیا بن سکتی ہے. کشتگان خنجرے تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دیگر رس. یہ فارسی کا شعر ہے، بڑے مسائل کے لیے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، لیکن وہی تو نہیں ہے. قرآن بھی وہی اور فرمان مصطفیٰ بھی وہی 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 کی طاقت اور ہے، وہی کی برکت اور ہے. من عاجزم من عاجزم تو عاجز آ رہا پروری، من بے قسم من بے قسم تو بے قسارا قادری. یہ فارسی کا شعر ہے، بڑی اس کے کمالات ہیں. من عاجزم من عاجزم تو عاجز آ رہا پروری، من بے قسم من بے قسم تو بے قسارا قادری. وہی کی جو طاقت ہے، وہی کی جو برکات ہے، اس کا ایک اپنا کمال ہے. اور تسبیح خانہ آپ کو وہی کی طرف لگا رہا، اور اس سے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور اس سے مشکلیں دور ہو رہی ہیں، اور اس میں زندگیوں میں خیریں اور برکتیں آ رہی ہیں. اور اگلی بات کہ زندگی میں انقلاب آ رہا ہے، سوچوں میں انقلاب، جذبوں میں انقلاب، ہمارے وجود میں انقلاب آ رہا ہے. اب دیکھیں ہمارے کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ جی ہمیں تسبیح خانے کا پتہ ہی نہیں تھا. اب کری سے نیٹ سے کوئی ہماری مشکل تھی، پریشانی تھی، کوئی الجھن تھی، اس میں سرچ کرتے کرتے ہم اپکری میں پہنچ گئے، راستہ اٹھاتے اٹھاتے اپکری پہ پہنچ گئے. اور جب اپکری میں پہنچے تو پھر تو من بدلا، تن بدلا، جذبے بدلے، سوچیں بدلی، اور زندگی ہی بدل گئی، اور حالات بہتر ہو گئے. حالات یا ابھی میں نے آپ کو 21 بار سورت قریش کا بتایا، 21 بار سورت قریش. آئیں ذرا اس کو ہم پڑھنا شروع کریں، اور اس کی آنکھوں سے جلوے دیکھیں، کی آنکھوں سے برکتیں دیکھیں. 21 بار سورت قریش، بہت عجیب کمالات ہیں اس کے اندر، بہت عجیب برکتیں ہیں. یعنی ایسے الجھنے جس کے لیے ہم جا رہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میرا ایک محکمے میں کام تھا اور میں فائل کے لیے ہر دوسرے تیسرے جاتا تھا، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھا دوسرا بندہ کہنے لگا اس کو دیکھ کے، او تیری مرغی آ گئی. یعنی اس کا کام پھنسا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس نے 8-10 چکر لگوانے کے بعد ہی پیسے دینے ہیں. کہنے لگا میں سن رہا تھا اور میں سورت قریش پڑھ رہا تھا اور کہا کہ اس سے پہلے گیا تو اس نے کہا کہ فائل چیک کی، اس نے کہا یہ کاغذ نامکمل ہے، یہ مکمل کر کے آؤ، یہ نامکمل ہے، یہ نامکمل ہے، یہ نامکمل ہے، ساری کچھ کیا. پہلے اس دفعہ میں سورت قریش پڑھتا ہوا گیا، پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کتنی بے بہا پڑھی، اور آنکھوں سے کانوں سے سن بھی لیا کہ اس نے کہا کہ مرغی آ گئی تیری، جس سے تم نے انڈے لینے ہیں. کہنے لگا میں نے جب کہ فائل رکھی، اور فائل رکھنے کے بعد اس نے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے سٹیمپ پہ لگا دی، کاغذ دے دیا، یہ آپ کے کام ہو گیا. کہنے لگا جب میں اس کے پاس کام واپس لینے گیا تو اس نے مجھے بڑے احترام سے بٹھایا اور چائے منگوائی. مجھ سے کہنے ایک بات بتائیں، میں نے اتنے پیسوں کا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آپ سے لینے ہیں، اور یہ سارے چکر اس لیے لگوا رہا تھا. اور میرا اصول ہے کہ میں اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتا، یہ الفاظ ہیں اس کے، سگے بھائی کو معاف نہیں کرتا. تو نے اس دن مجھے اندھا کر دیا. کیا کیا تھا تو نے مجھے اس دن اندھا کر دیا، بتا کیا کیا تھا. میں نے کہا آپ تجھے بتا دوں، وظیفہ تو ہی پڑھنا شروع کر دے گا پھر. لیکن مجھے جہاں سے ملا ہے، کہنے لگا ان کا حکم یہی ہے کہ یہ موتی ہیں، یہ فیض ہے، عام کرو انسانیت کے لیے. لگا میں سورت قریش پڑھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اور پہلے سے پڑھ رہا تھا اور میں سورت قریش پڑھتا ہوا آیا. کہنے لگا اس نے چائے تو پلا دی, کہنے لگا اور کسی کو نہ بتانا, اور جنہوں نے تمہیں بتایا ان کو بھی کہنا کہ کسی کو نہ بتائے. اچھا وہ میرے پاس آیا, اس نے یہ مجھے بتائی, میں نے کہا پھر جا اس کے پاس اور یہ سورت قریش پڑھتا ہوا جا خوب ٹکا کے. میں نے کہا اب دیکھ تیرا کام ہو گیا, اب تیرے اندر وہ بے چینی نہیں ہوگی, اب وہ تیرے اندر بے چینی نہیں ہوگی, اب اسی بے چینی سے خوب پڑھتا ہوا جا اور جا کے نا اس کو ایمانداری کی دعوت دے اور کہے دیکھ تیری نسلوں میں حلال رزق کیسے آئے گا اور تجھے اللہ حلال سے کھلا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے. اور اسے ایک واقعہ بھی سنا دینا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے کسی بندے سے خدمت لی, میری نیت تھی اس کے اتنے پیسے دے دوں گا, وہ میری زرہ چرا کے لے گیا اور اس نے جا کے کہیں زرہ بیچ دی. آپ تشریف لے گئے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہی زرہ پڑی تھی. انہوں نے کہا کتنے درہم میں؟ اس نے کہا اتنے درہم میں. میں کاش میں نے تو اس وقت نیت کی تھی کہ اس کو اتنے درہم دوں گا, مجھ سے لے لیتا تو وہی درہم حلال تھے اور یہاں لیے تو اتنے ہی درہم پر حرام کر کے لیے, لیے تو اتنے ہی درہم پر. انہوں نے وہ پیسے دے کے وہ زرہ واپس لے لی. میں نے کہا یہ واقعہ بھی اس کو سنا دینا اور کہا کہ تم اپنی رزق کو حلال کر لے, نسلوں میں سکون آئے گا, نسلوں میں چین آئے گا اور نسلوں میں خیریں اور برکتیں آئیں گی. اللہ تیری نسلوں کو عزت آبرو کے ساتھ پال کے دکھائے گا. اور تیری یہ سورت قریش نا, اب سے پہلے اس نے کاغذ پہ ٹھپا لگایا تھا, اب انشاءاللہ تیری قریش اس پہ دل پہ ٹھپا لگوا کے آئے گا. چلا گیا, میرے پاس واپس آیا, میں نے ایسے دور سے دیکھا, میں نے کہا چہرے پہ رونق تو ہے. میں نے کہا کیا حال ہے؟ گئے تھے؟ کہنے لگا اس دفعہ گیا نا تو حیران ہو گیا, اب کیسے آ گئے؟ کام تو ہو گیا, کوئی اور کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کا کام کرنے آیا ہوں. پہلے میرا کام تھا, اب آپ کا پھر کیا کرنے آیا ہے؟ میں بیٹھ گیا اور میں نے پھر اس سے بات کرتا رہا کرتا رہا, وہ سنتا رہا. کہنے لگے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بس یہ آنسو ہیں یہ دل کی کیفیتوں کو بتاتے ہیں. آنسو آ گئے اور کہنے لگا ٹھیک ہے, میرا ہاتھ پکڑ کے نا زور سے ہلایا, ٹھیک ہے میں آج فیصلہ کرتا ہوں, بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں حرام نہیں کھاؤں گا اور کسی مسلمان کو تنگ نہیں کروں گا, ذلیل نہیں کروں گا, اس کو چکر نہیں لگواؤں گا. اور کہنے لگے وہ مجھے اٹھ کے گلے ملا اور کہنے لگا آج کیا پڑھ کے آیا تھا؟ کہہ رہا وہی سورت قریش. کہنے لگے میرے تو آج تک کسی نے فیصلہ, میری ماں نے کہا ایک دفعہ اپنا دوپٹہ میرے پاؤں پہ رکھ دیا تھا کہ بیٹا ایسا رزق نہ کھلا. کہنے لگا میرے ماں نے ماں کی نہیں مانی. میرے پاس پھر آئے اور آ کے کہنے لگا کہ ایسے ایسے کرا. میں کہا بس یہ کہیا تھا؟ کہ ہاں. میں نے کہا ادھورا کام کیا, پھر جا اور پھر قریش پڑھتا جائے, سورت قریش پڑھتا جا. اور پڑھتے پڑھتے جا اور اس کو کہے چلو اگلی تو ہو گئی پر پچھلی کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ وہ کیا بنے گا؟ وہ جو کٹوتیاں ہوئی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو پچھلی کمیاں تھیں لوگوں سے جو مال مشکوک لیا اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس کا حل تو نہیں ہو سکتا. وہ مجھے کہنے لگے, میں کہ چھوڑ, ہو نہ ہو یہ ٹیکا لگا اور اللہ پھر اس کو خوش ہو جائے گا. جب بھوک لگتی ہے نا, جو بھوک لگتی ہے. اس دن میرے ساتھ ایسے ہوا, میں نے کچھ نہیں کھایا, میں نے کہا رات کو جا کے پتہ نہیں 2 بجے بھوک لگی. اب میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں, مولا کیا کروں. وہ ایک چیز پڑی تھی میں اٹھا کے مجھے کھا لی, میں نے کہا چلو اسی سے گزارا ہوگا, اور وہ چیز تھی اس سے پہلے مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. بھوک لگی نا, بھوک نے بےتاب کیا, بھوک نے بےتاب کیا. تو میں نے اسے کہا جب بھوک لگے گی خود بخود یہ پچھلی کمیوں کے لیے سوچے گا کہ مولا قیامت کے دن نہ دینی پڑے اور میری نسلیں نہ چکاتی رہیں وبال کی شکل میں, بیماریوں کی شکل میں, دکھوں کی شکل میں, فقر غربت کرائسس اور مستقل مسائل کی شکل میں. مولا نہ, بس ابھی میں اپنا حساب برابر سرابر کر رہا ہوں. پھر گیا, پھر حیران ہوا, اس دفعہ خوش ہوا, آیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ نے توبہ کر لی, یہ جو پچھلے سال ہر سال سے کیا اس کا کیا کریں گے. کہ بات تو ٹھیک ہے پر میں کیا پتا, مجھے تو کئی آئے کئی گئے. اور نہیں, مجھے تو جس فقیر نے ڈیوٹی لگائی تھی اس نے کہا یہ انجیکشن بھی لگاؤ, یہ ٹیکہ لگا گا, ویکسینیشن کرا, خود بخود کام ہوتا جائے گا. یہ ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے جو ساری انسانیت کو مل رہا ہے. حیران کن بات ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تربیت اور تزکیے کی بات کریں, میں کہتا ہوں کام تو تربیت سے آگے ولایت پہ چلا گیا ہے. مجھے تو جوان ولی نظر آتے ہیں, بس ایسے جوان ملتے ہیں جو ولایت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں, ایسے جوان ملتے ہیں جنہوں نے مشکوک زندگی چھوڑ دی, ایسے جوان ملتے ہیں. میں دعاؤں میں اکثر کہتا نہیں یا اللہ اس جوان کے صدقے جس نے توبہ کر کے تجھے منا دیا ہو, تو ایسے جوان ملتے ہیں, میں تو ان کے وسیلے اللہ کو بیٹھا دے رہا ہوتا, اللہ کو ان کے واسطے بیٹھا دے رہا ہوتا. ایسے وہ تو کام آگے نکل گیا. زندگی کا یہ سفر ہے وہی کے ساتھ گزارے, اور دو پر ہمارے ساتھ ہوں, ایک پر قرآن کا ایک حدیث کا, یہ دو پر ہوں اور سفر ایسے اڑتا چلا جائے. اور پروں کے ساتھ ہمیشہ اوپر سفر ہوتا ہے, اور علیین جنت اوپر ہے اور سجیین قرآن کہتا ہے جہنم نیچے ہے. تو نیچے جانے کے لیے پروں کی ضرورت نہیں ہوتی, اوپر جانے کے لیے پروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اوپر جانا ہے تو پروں کے بغیر نہیں جا پائیں گے. اور وہ پر کیا ہے؟ وہی ہے, اور قرآن بھی اور حدیث بھی, فرمان مصطفیٰ بھی, یہ وہی ہے. اور یہ تسبیح خانہ یہ میسج پھیلا رہا, اور تسبیح خانہ یہ پیغام دے رہا, یہ میسج یہ پیغام. بات ختم نہ کرے, سفر کرنا ہے آگے. کل بہاول نگر درس ہے, پھر وہاڑی درس ہے, پھر مظفر گڑھ درس ہے, پھر سکھر زندگی کا سفر ہے. کبھی طے ہو جائے اللہ کرے, اللہ جذبے اور نیت ٹھیک رکھے. کہتے ہیں لنگر گیٹ پر تقسیم کیا جائے گا, بارش کی وجہ سے اوپر صحن میں جگہ نہیں. تو سبحان اللہ, بڑی سعادت مل گئی گھر لے جانے میں, برکت والا لنگر, یہ تو موقع مل گیا. ہاں بہت سے لوگ ایسے, کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں سے روٹی کے ٹکڑے لے جاتے ہیں اور گھر جا کے کھاتے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ تو سعادت مل گئی گھر لے جانے کی, لنگر کی. چلو آپ ایسا کیجئے گا, پھر 21 بار سورۃ قریش میری نیت پڑھ کر کے پڑھیے گا, اور 6 بسم اللہ اور 5 سورتیں میرے سفر کی نیت کر کے ضرور پڑھیے گا, اور حفاظت والی دعائیں بھی, اعمال بھی پڑھیں گے نا. لوگ انتظار کرتے ہیں, پر اللہ کا نام ہے اللہ دے دے, اللہ کا نام اللہ دے دے, اور اللہ عافیت کے ساتھ یہ زندگی کا سفر طے کرا دے. اب بیٹھ کے, اچھا جب سے میں نے اس میں ذات کا ذکر شروع کیا ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے میں نے کس ڈیٹ سے کیا تھا, اس کو بہت لوگوں نے بہت پسند کیا. مجھے کہنے لگے جی آپ نے یہ جو کیا نا, اللہ کے نام کی برکت سے دل اللہ کے نام سے ایسے گرما جاتا ہے,
اور پھر جو اللہ کا نام دعاؤں میں لیتے ہیں تو ایک پل میں ایسے دل متوجہ ہو جاتا ہے اور دعاؤں میں دل لگتا ہے، قبولیت کے آثار ملتے ہیں اور دل مانتا ہے کہ میرے رب نے قبول کر لیا، میرے رب نے قبول کر لیا۔ تو اب بیٹھ کے جو ہے وہ ذکر خاص کریں گے، ذکر خاص کے بعد پھر اس میں ذات کا ذکر کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے۔ سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ۔ کچھ اعلانات ہیں جن پہ بہت سخت توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارا عبقری اجتماع جو ہے، پینسل مجھے دیجیے گا، عبقری کا اجتماع وہ 28 نومبر سے یکم دسمبر تک انشاءاللہ ہوگا۔ اس کے لیے ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور مخلصین کی ایک جماعت ماشاءاللہ فکر کر رہی، مزید فکر بڑھائیں کہ اس کے انتظامات کیسے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سپیکر کے لیے کچھ مخلصین چاہیے جو سپیکر کا تجربہ رکھتے ہوں۔ ہمارے پاس سپیکر ہے، اس کا سامان بھی ہے، مزید تجربہ کار چاہیے۔ ہمارے ساتھی بہت خلوص والے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، تو سپیکر میں ہمیں تجربہ کار لوگ چاہیے، اکثر سپیکر کی پریشانی رہتی ہے۔ اس میں اعظم کا دم انشاءاللہ 24 فروری کو ہوگا، اتوار کے دن نماز فجر کے بعد، اور صبح ہی 6 بجے شفائیہ دعا ہوگی، اور اسی دن حلقہ کشف الماجوب اور خدمت والوں کا پوری دنیا میں مذاکرہ ہوگا۔ اور ایک کاپی بنائیں جس میں اپنے طبی روحانی تجربات، مشاہدات اور واقعات اپنے اور سنے ہوئے لکھیں، اور یہ ضرور بنائیں، اور ہر مہینے عبقری میں یہ کاپی بھیجیں، اپنا نام، مکمل پتہ، موبائل نمبر لکھا ہوا۔ آئندہ گرمیوں میں حفظ کے لیے احباب سے درخواست کر رہے ہیں بار بار، کچھ مخلصین کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن سردی ابھی جائے گی، حفظ بہت ہوتی ہے، 9 مہینے تو یہاں گرمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ توجہ فرمائیں، اللہ سے مانگیں۔ اور انگریزی کا ترجمہ لائیو ہو، پوری دنیا میں ہم سے چاہتی ہے کہ ہمیں انگریزی میں درس سنوائیں، اس کے لیے بھی فکر کریں۔ اور جب بھی تسبیح خانے میں ٹھہرنے کے لیے تشریف لائیں تو لازم بستر ہمراہ ضرور لائیں، بستر کے بغیر تشریف نہ لائیں۔ ابھی جماعت ہوگی، اگر جماعت میں کوئی رہ جائے تو نیچے 6 نمبر ہال میں جماعت ہوگی۔ حامیم لا ینصرون، ہمارا مستقل کا تسبیح خانے کا چندہ ہے اور یہی ہمارا دھندا ہے۔ تو حامیم لا ینصرون 313 بار میرا، میری نسلوں کا، سارے اس نظام کا، میرے ساتھیوں کا تصور کر کے ضرور پڑھا کریں بہت توجہ سے۔ اور یا حافظ یا سلام 1 تسبیح یا 11 بار بھی پڑھا کریں۔ انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض لوگ میری نسبت سے کوئی باتیں جوڑ کر عجیب باتیں پھیلاتے ہیں، احتیاط کریں۔ فیس بک، انٹرنیٹ اور ای میل اور خط کے ذریعے ہمیں اپنے حالات لکھا کریں۔ خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے اور چند مہینے گزاریں، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں۔ اور ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں۔ یہاں پر خدمت کرنے والوں کو کوئی گفٹ، ہدیہ، بخشیش ہرگز نہ دیں، اور نہ یہاں کوئی چندے کی ترتیب ہے۔ آپس میں رشتے معاملات خود اپنی ثوابدید پر کریں۔ ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، امانت ہے۔ اور شجرا طیبہ منتخب حدیث آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے، ضرور پڑھیں چاہے تھوڑا پڑھیں۔ اپنے موبائل پر فالو اپ کری کا میسج لگائیں 40404 کا، 40404 پر، اور کوشش کریں روزانہ 11 افراد کے موبائل پر لگائیں تاکہ مخلوق کو آپ کی وجہ سے فیض ہو۔ ابھی مجمع اٹھے گا تو اپنی جیبوں، موبائلوں کی خود حفاظت کریں، کوئی ہماری غفلت کی وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے۔ اور اپنے ہی جوتے استعمال کریں، کسی اور کے جوتے استعمال نہ کریں۔ مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اور راستوں میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں۔ اور لنگر، بعض اوقات بعض احباب غفلت کرتے ہیں پھر لنگر سمیٹ دیا جاتا ہے، تو جس وقت لنگر کا وقت ہو اس وقت لنگر میں تشریف لائے کریں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے،
اور آپ کو پتا ہے کہ اب یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے کملی والے نے فرما دیا بارشوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تبھی تو یہ شب جمعہ بھی قبولیت کی گھڑی، ذکر خاص کے الفاظ قبولیت کی گھڑی، اور بارش بھی قبولیت کی گھڑی۔ تو ہم اب اللہ سے مانگیں گے سبحان اللہ حمد سبحان۔
ابھی پہلے انشاءاللہ اس مزاج کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی، وقت کی قبولیت والے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور دعا دعا کی پوری قبولیت اور اس کے قابل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ ملی بند کر دے سکتے ہیں۔
افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللهم واقعتا کواقعت الولید، اللهم اجعل فی عینی صغیرا، اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے قبول فرما، ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اخلاص اور ایمان کا ذریعہ بنا، برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا، مولا ہمارے من کی دنیا بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہماری صورت سیرت اور نقشے بدل دے، اے اللہ ہمارے دل کی مرادیں پوری فرما، من کی چاہتیں پوری فرما، اور اے اللہ غیب سے ہمارے ساتھ مدد اور عافیت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، برکت اور رحم فرما، دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہر مشکل حل فرما، جو محتاج آئے ہیں سخیہ کا یا دنیا کے جس کونے میں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، ان سب کی حاضری قبول فرما، ان سب کی محتاجی دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، اپنے در کا بھکاری بنا، سخی در در کے بھیک منگنے سے بچا، اپنی رحمتیں عطا فرما، خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عافیتیں اور وسعتیں عطا فرما، دنیا کی بھی برکتیں اور آخرت کی بھی خیریں عطا فرما، الہی جو بیٹے مانگے انہیں عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری مشکل حل فرما، پریشانی دور فرما، الجھنیں ختم فرما، یا کریم آقا میرے وطن کی خیر کر دے، اس کی سرحدوں کی خیر کر دے، چھاونیوں ایوانوں اور بڑوں گھروں بازاروں کی خیر کر دے، میرے وطن کے بادشاہوں اور رعایا کی خیر کر دے، ہمارے پل پل کے ساتھ رحمتیں دے دے، الہی جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو رشتوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے، جو جادو اور جنات میں گھرے ہوئے ہیں خلاصی عطا فرما دے، اور جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو صحت دے، عافیت دے اور برکت دے، نسبی خانے کو قیامت کا روشن آباد اور شاد کر، ہر فتنوں سے حفاظت فرما، ہر فتنوں سے حفاظت فرما، ہر مشکل کو حل فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اور یہاں اس وقت مجلس سے مجذوبی ہوگی، اس میں صرف اعمال کے فائدے مشاہدے، اگر آپ نے درس میں یا اپنی میگزین میں کوئی طبی ٹوٹکا یا روحانی عمل پڑھا ہو یا درس میں سنا ہو، آزمایا ہو، کسی کو بتایا ہو، تو صرف وہ مشاہدے اور فائدے بیان ہوں گے، کوئی ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، بلکہ صرف اعمال کے فائدے مشاہدے یا کوئی طبی ٹوٹکا عمل ہو تو وہ بیان کریں گے اس کے فائدہ، اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا، جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکیں گے، اور خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی اس موقع پہ بیعت ہو سکیں گی۔
جی کون بتائے گا کہ مجھے اللہ کا فضل ملا؟ بس صرف تین افراد، بس اور کوئی نہ بیٹھے، تین افراد۔ جی
السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد زاہد ہے، اور عزیز جی نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر 25 یا 27 بار پڑھا جائے اللہم اغفر لی والوالدیک والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اس وظیفے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو تب نیچے درس ہوتا تھا، اس سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، تو تب میرے دل ہی دل میں جب درس میں عزیز جی فرما رہے تھے کہ خیال آیا کہ میں یہی جو وظیفہ ہے یہ پڑھ کے یہ دعا کر لوں کہ اللہ پاک میری حضرت جی سے ملاقات ہو جائے، تو تو میں نے اسی دوران یہ وظیفہ دینے دن میں پڑھ کے میں دعا کی اللہ پاک سے، تو اس دن ملاقات نہ ہوئی، لیکن میں جب گھر چلے گیا اور سو گیا تو خواب میں نے دیکھا کہ حضرت سے ملاقات ہوئی ہے، اور جس مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسی مسئلے کے اوپر میری بات ہو رہی ہے. اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ حضرت سے بیعت ہونے کے بعد، تسبیح خانے میں آنے کے بعد، اس سے پہلے جب میں کسی گناہ کا ارادہ کرتا تھا تو جو بھی رکاوٹیں ہوتی تھی، جو بھی مسئلے ہوتے تھے اس کے دوران، وہ سارے پر بخود ہٹ جاتے تھے اور میرے لیے موقع پیدا ہو جاتا تھا. لیکن اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان اور بڑا فضل ہے کہ بیعت ہونے کے بعد جب بھی کبھی میرا اس طرح کا ارادہ ہوا، جب بھی مجھے کوئی شان نے برگلا دیا تو موقع بنتا ہے، لیکن جب بھی میں کرنے لگتا ہوں تو اللہ پاک کا شکر ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ دیوار سامنے آ جاتی ہے، کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے. اللہ پاک مجھے اور میری نسلوں کو حضرت کی تصویر کا ایک ساتھ جڑے رکھے.
جب پر آتا تو نہیں سے تھے میرا کو بیٹھا تھا، لیکن میں ویکھیا بھی کڑاہی گرم ہے تو چلو میں بھی مچھلی تھوڑی لوں. تو اس طرح ہوا کہ میری تقریباً چابیاں نے میرے کو چھ چابیاں نے اپنے دے وچ پانچ تقریباً ڈیڑھ مہینے تک غائب ہو گئی سن، تو میں نہیں میری سن پنجا تالا دیا پانچ چابیاں تو غائب گیا. جب یار آ گئی سی نا تو میں یار ربے موسا یار ربے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو بار پڑھ لینا ہاں، تو دل چی خیال سے کہ پڑھن والا مل بن جان گیا. تو قدرت اللہ کی کہ اس دفعہ آیا موٹر سائیکل گھر آ رہی ہے تو خیال آیا میں ہزار میں ڈیڑھ کو مہینہ ہو گیا تھے کہ میرے چابیاں سٹ پہ ڈگیا سے پہ وہنیا پہ ہوئی نے انہیں ویکیا تو مجھے بخاری نے کہا تیریاں نے میں بالکل مل گیا نے. اتوار کو میں لے کے چلا گیا، اج ذکر ہو رہا سا یا رب موسا یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہا چلو میں بھی یہ بیان کر دا. یہ چھوٹا جا ٹوٹکا کہ میرا آزمایا ہوا کہ کسی بچے نو یا وڈے نو بزرگ نو چھوٹے وڈے نو کسی نو کنے موشن لگے ہونے تے موچرس ایک گوند ہے وہ پیس کے دہی دے وچ ملا کے وہ دتی جائے تے انشاءاللہ پہلی خوراک دے نال ہی آرام آ جاتا ہے. زیادہ ہو تے دو خوراکاں یا تین دینیا پے اس تو سواد ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے دیندا ہے. تے اس دے نال ہی ایک مختصر جہا اگر کسی نے رسولی ہوئے بازو کے اتنے سات کے اتنے جسم کے کسی سے یا گلٹیاں ہو کار بالک ایسا ایک تیزاب آتا ہے کار بالک سے کفور دونوں چیزاں برابر یہاں کسی شیشی کے ڈال دی ہے آب آپ آپ ہو جاتی ہیں پانی پا دینا ہے. وہ دو قدرے پھٹ کے انگلی کے اتنے لا کے جو اتنے پھیر دیو بس ان شاء اللہ چند دن لاؤن کے نام رسولی یا گلٹیاں ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جزائے.
محمد سعد اشرف میرا نام ہے. میرے پیارے پیر و مرشد اللہ کے کرم سے مدینے والے کے طرف سے
مختصر بات کریں
آپ کی نظر سے میں ہاں میم لائن سر ہوں پڑھتا ہوں تو اوپر چلاتا ہوں تو جب گاڑی میں آ کر بیٹھتا ہوں ہر نماز کے بعد کوشش کرتا ہوں پڑھوں تو اگر جس وقت بھول جاؤں تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، جب پڑھ لیتا ہوں پھر گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے. اور آپ نے مجھے 500 روپے بھی دیے اور وہ اس سے میں نے آپ نے مجھے سٹک بھی لگائی 500 روپے بھی دیے اور کہا کہ جاؤ تیاری کرو. پھر میں نے بال کٹوائے، ایک ٹوپی لی، شوز لیے، وہ اللہ نے 500 میں مجھے اتنی ساری چیزیں عطا فرمائی.
اچھا
اب بیعت کامل ہوگا، اس چادر کھول لیں ساتھی، یہ درمیان میں راستہ بنا رہے ہیں ساتھی، تھوڑا سا راستہ ایسے دائیں بائیں ہو جائے اور یہ چادر کھول لیں دور تک اور دیکھیں چادر کس اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی بیعت میں شرکت ہو جائے گی. اور خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی ابھی بیعت کر سکتی ہیں، بیعت کے کلمات دہرائے جائیں گے تو بیعت کے کلمات دہرانے کی بیعت ہو جائے گی. اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے انشاءاللہ بیعت میں شرکت ہو جائے گی. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں یا مائیں بہنیں پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت کی تجدید کی نیت سے دوبارہ شریک ہو سکتی ہیں. سر
چارج کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے،
عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ دعا مانگ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیعت دراصل توبہ ہے، یا اللہ پچھلی زندگی پہ ندامت، آئندہ زندگی میں تیرے حبیب کی غلامی۔ تین تسبیحات کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، نماز با جماعت کا اہتمام ہو، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ درس ایک بہترین رابطہ ہے، میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، تو جمعرات کے درس رابطے میں رہیں، اور ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، حلال حرام، جائز ناجائز، اپنی معاشرت معاملات پہ نظر رکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔